रकम हो या सोना हो या माले तजारत हो या जरूरत से जायद सामान हो। ऐसा मुसलमान जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर या पिछली चांदी हो या सोना हो या माले तजारत हो या जरूरत से जायद सामान हो या नकद रकम हो, ऐसा शख्स साहिब निसाब कहलाता है। ऐसे शख्स को समझने की बहुत जरूरत है। ये एक हद बंदी है फिक्री इस्तेलाह में, शरी इस्तेलाह में, कि मालदार कौन है, गरीब कौन है। इसलिए कि ज़कात है अल्लाह ताला ने मालदारों पर फर्ज की है और गरीबों को देने के लिए फर्ज की है, तो कोई ना कोई उसकी लिमिट होनी चाहिए, जो हद होनी चाहिए। तो जो निकाह है ये एक हद है कि इस हद पर जो शख्स आ जाएगा वो फिक्री इस्तेलाह में, शरी इस्तेलाह में धनी कहलाएगा, मालदार कहलाएगा, और उसको हम साहिब निसाब भी कहते हैं। और जो शख्स इस हद से नीचे है वो फिक्री इस्तेलाह में, शरी इस्तेलाह में मालदार नहीं है, वो गरीब है और वो साहिब निसाब नहीं है। तो इस निसाब को ये हो गया 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत के बराबर नकद रकम या सोना या चांदी या माले तजारत या जरूरत से जायद सामान। दूसरी चीज जो समझने की है वो ये है कि साल का गुजरना, बहुत से जहनों के अंदर ये बात होती है कि भाई हमारे पास पैसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, हर माल पर तो साल गुजरता नहीं, तो हम ज़कात किस तरह अदा करें। या बाद दफा पूछते हैं कि भाई इतने पैसे आए जिस पर साल तो गुजरा नहीं, तो आप पर ज़कात अदा करें या ना करें। तो ये बात याद रखिए कि साल के गुजरने से मुराद ये है कि जब कोई शख्स पहली दफा साहिब निसाब हुआ, साहिब निसाब की तारीफ मैंने आपके सामने कर दी कि जो शख्स पहली दफा साहिब निसाब हुआ तो उस दिन को याद रखे, और वो दिन उन्हें याद रखे 15 तारीख से कि उस दिन चांद की क्या तारीख थी। तो उस तारीख को वो गनी हो गया, साहिब निसाब हो गया, वो मालदारों की सब में शामिल हो गया। जब मालदारों के सब में शामिल हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म लाजिम हो गया उसके ऊपर कि वो ज़कात अदा करे। जिस तरह के इनकम टैक्स है इसकी भी कोई हद होती है कि इतनी रकम किसी के पास है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स है, उससे कम अगर हो तो इनकम टैक्स नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि इतनी रकम किसी के पास आ जाए तो वो उस पर ज़कात है और उससे कम हो तो ज़कात नहीं है। तो जब पहली दफा आदमी साहिब निसाब हुआ और किसी इस्तेलाह में वो मालदारों की सब में शामिल हो गया तो उसके ऊपर ज़कात का हुक्म आ गया। लेकिन शरीयत ने एक आसानी दी कि उसको एक साल के लिए मोहलत दे दी, वैसे उसको एक साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया कि अभी फिलहाल ज़कात देना तुम्हारे जिम्मे नहीं है, बल्कि इस तारीख को याद रखो, जब ये पूरा 15 साल गुजर जाए और दोबारा वही तारीख आए और उस वक्त भी आप मालदार हैं, शरीर इस्तेलाह से उस वक्त भी अगर आप मालदार हैं तो गोया कि अब आपके जिम्मे ज़कात की अदायगी लाजिम है। तो साल गुजरने से मुराद ये है कि पहली दफा आपने जब साल के निसाब हो और उसकी 15 तारीख मालूम है तो उस 15 तारीख के बाद से आइंदा साल जब आ जाए तो उस 15 तारीख को याद रखें कि अच्छे उसकी 15 तारीख उसके ज़कात का हिसाब करने के लिए मुतय्यन हो गई। अगर वो मालदार रहता है, अल्लाह ताला उसको सदका अता फरमाते हैं और उसके अंदर माल के अंदर रोज बरोज तरक्की होती रहती है तो उसकी ज़कात की तारीख यही मुतय्यन रहेगी उम्र भर, इसमें कोई कमी रहेगी, तब्दीली नहीं होगी। और इस तारीख की एतबार से उसकी ज़कात का हिसाब लगेगा। तो लिहाजा इस तारीख की बड़ी अहमियत है, इस तारीख को याद रखना चाहिए। और अगर किसी शख्स को ये तारीख याद नहीं है तो किसी ने इसको मुतवैया किया हुआ, प्रेस्टेजिंग किया हुआ है, कभी कोई तारीख कभी कोई तारीख, तो उससे उसकी ज़कात का हिसाब सही नहीं लगेगा। इसलिए कि माल आने जाने वाली चीज़ है, एक दिन माल होता है दूसरे दिन माल नहीं होता, तो ये तो नहीं कि जिस दिन माल नहीं है उस दिन बैठ करके चलो आज ज़कात का हिसाब कर लेते हैं। तो इसकी एक तारीख मुतय्यन होनी चाहिए। तो या तो जिसको हकीकी तारीख याद है वो इसको रखे इस तक, और कमी तारीख रखना ज़्यादा अहम है। और अगर किसी को याद नहीं है तो फिर एक तारीख तय करिए, 15 तारीख, और वो उसकी जिंदगी भर के लिए रहेगी अगर अल्लाह ताला उसको मालदार रखे। और उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको साहिब जरूरत रखे, मालदार रखे, ताकि वो गरीबों का तकसीम करें, तो उसकी वो तारीख तय हो जाएगी। जब ये तारीख तय हो गई, इस तारीख को वो अपनी ज़कात एविन माल की फहरिस्त बनाए। अब किन किन माल के ऊपर ज़कात है उनको खुद को समझने की जरूरत है। माल ज़कात जो है वो अमूमन 5 किस्म के अमाल पर है। सोने पर चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चांदी पर चाहे वो किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, और नकद रकम पर जो करंसी चलाती है और करंसी की जितनी भी सूरतें हैं, सर्टिफिकेट की सूरत हो, बैंक में हो और या गैर मुल्की करंसी की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो जिसको हम करंसी कहें, और माले तजारत पर और सारीमा जानवर पर, चलने वाले जानवरों पर, ये पांच अमवाल जो है ज़कात के अमवाल हैं। तो जानवरों की जो ज़कात है उसकी अलग तफसील है और अमूमन शहरों के अंदर लागू नहीं होती, इसलिए शहर में रहने वाले जानवर वगैरह पालते नहीं है, इसलिए उससे मुताल्लिक कभी हम बात नहीं करेंगे, ना इस फार्म के अंदर वो बात की गई है जानवरों से मुताल्लिक, इसलिए कि ये शहर के लोगों को समझाने के लिए इस फार्म बनाया गया है। तो बोले कि अब हमारे सामने काफिल ज़कात माल, ज़कात से दिल माल जिसके ऊपर ज़कात लागू हो सकती है, वो चार है, सोना, चांदी, नकद रकम और माले तजारत। तो ये चार चीजें हैं, और जो ज़कात की तारीख आपने तय की हुई है उस तारीख को आप देखें कि आपकी मिल्कियत में उस दिन कितना माल है, इन चार चीजों में से कितना सोना है उसको सब जोड़ लें, उसकी मालियत लगाकर लिख लें, कितनी चांदी है आपकी मिल्कियत में उस सबको जोड़ लें, उसकी मालियत लिख लें, नकद रकम की जितनी मुख्तलिफ सूरतें हैं, नकद रकम है रुपए में या डॉलर में या किसी भी करेंसी में और या सर्टिफिकेट की सूरत में है, प्राइस बॉन्ड की सूरत में है, सेलिंग सर्टिफिकेट की सूरत में है, किसी भी सूरत में है उसको लिखकर रख लें कितने हैं। इसी तरह किसी को उधार की भी रकम है, जो रकम उधार दे दी गई है वो भी आपकी मिल्कियत है, अगर उस तारीख को आपकी आपकी मिल्कियत में किसी कोई रकम किसी के दिन में ड्यू है, उसके दिन में देनी है, तो वो भी आप लिखते हैं, मतलब कहते उस कर्ज का जितने कर्ज लिया है वो आदमी इकरार करता हूँ, यहाँ पे मैं आपका मकरूज हूँ, आपको कैसे अदा करूंगा, और यह आपने माल फरोख किया हुआ है और उसकी रकम आनी है, तो जो माल माली तजारत था वो आपने फरोख कर दिया उधार पर और उसकी रकम आनी है, जिसको रिसीव एजिल कहते हैं, तो रिसीव एजिल जो रकम है वो भी आपकी इज्जत मिलाएगी, उसको भी आप समाज करेंगे दरखास्त एक्सेप्ट करने में और उसका इंसाफ करने में, तो ये सारी तफ्तील के अंदर है। इसी तरह जो रकम बाद लोग किसी मकसद के लिए जमा करके रखते हैं, मतलब हज के लिए फार्म भरा हुआ है, आप हज के लिए रकम दे दी 70,000 रुपये मतलब आजकल के हिसाब से, और दरखास्त आपको करनी है आज या मतलब यकूम रमजान को, तो आपकी रकम जो 70,000 रुपये है अभी वो खर्च नहीं हुई है, खर्च जब होगी जब आप हज कर लेंगे, जो हज के लिए रवाना हो जाएंगे, अभी तो आपकी रकम बैंक में मौजूद है, उनके पास अमानत है, अगर खुदा खास से किसी का इरादा बदल जाए हज करना जाने का तो रकम वापस मिल सकता है, या अगर उसके इंतकाल हो जाए तो रकम वापस मिल जाएगी और उसके कर्जा में शामिल होगी, तो लिहाजा ये रकम जब तक के सरफ नहीं की गई उसकी मिल्कियत है, लिहाजा उसको भी ज़कात के हिसाब में इस्तेमाल करेगा, ये नहीं सोचे कि ये रकम तो हमने हज के लिए रखी हुई है इसको हम ज़कात के हिसाब में इस्तेमाल नहीं करेंगे, या किसी और ऊंचे मकसद के लिए रखी हुई बेटियों की बेटों की खादी के लिए रखी हुई है वो भी आपकी मिल्कियत है, उसको भी आप ज़कात के हिसाब में इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह रकम की जितनी सूरतें किसी को कर्ज की हुई है या अमानत के तौर पर रखी हुई है या किसी मकसद के लिए रखी हुई है वो सब आपकी मिल्कियत है, उसको आप उस तारीख को हिसाब करें और उसका हिसाब जोड़ें। इसी तरह माले तजारत, माले तजारत हर वो माल चलाते हैं कि जो खरीद फरोख करने की नीयत से खरीदा गया, चाहे आदमी आम इतला के समाज से दाजिर न हो कि उसकी कोई दुकान नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, आम आदमी मुलाजिम है, अब मुलाजिम अलग चलाता है दाजिर अलग चलाता है उसे आम में, लेकिन एक मुलाजिम आदमी है उसने कोई प्लाट खरीद लिया कि चलो मैं उसको भेज दूंगा, तो ये जो प्लाट है उसके पास ये माले तजारत, ये नहीं कि माले तजारत सिर्फ दाजिर के पास होगा जिसको हम उसे आगे दाजिर देते हैं, तो माले तजारत से मरा क्या है हर वो माल जिसको फरोख करने की नियत से खरीदा है, चाहे वो आम आदमी ने खरीदा हो या उसके आम का ताजिर है उसने खरीदा है, चाहे प्लाट खरीदा हो, दुकान खरीदी हो, छोटा सामान खरीदा हो, बड़ा सामान खरीदा हो, वो सब माले तजारत है, तो उस माले तजारत की जो उस दिन उस तारीख को जिस दिन आप ज़कात से हिसाब कर रहे हैं, जो आपकी ज़कात की तारीख मुतय्यन है, उस दिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू के तहत उस कीमत लिखी है, तो ये हो गया माले तजारत। इसी तरह माले तजारत किसी को दिया और उसके बदले में कोई दूसरा सामान ले लिया, कैसे नहीं लिए, तो दूसरा सामान है वो भी खुद न खुद माले तजारत बन जाएगा, इसे माले तजारत का इवज भी माले तजारत हो रहा है, तो उसको भी आप ज़कात से हिसाब करने में अपने अपने सामने रखेंगे और उसकी वैल्यू लगाएंगे। इस तरह ये चार चीजें हो गई, जिन तमाम चारों चीजों की जितनी भी सूरतें बनती हैं उन सबकी मालियत का आप लगाते जाए हिसाब और उसको जमा कर लें, तो उसको हम मसला हमने फार्म में लिखा है کہ اس کو مجموعہ باقی زکات مال جتنا مال ہوا تھا یہ سب مجموعہ باقی زکات مال ہو گیا. اس میں مختلف چیزیں لکھی ہیں, مثلا انشورنس وغیرہ کا بھی لکھا ہے. تو دیکھیے انشورنس کرانا ہمارے جو معمول سے رائٹ ہے تو وہ رائٹ انشورنس تو ناجائز ہے, چاہے وہ زندگی کا بیمہ ہو یا وقت کا ہو کسی بھی چیز کا ہو وہ تو ہے ناجائز. لیکن انشورنس میں جتنی رقم جمع کرا دی ہے پریمیم دے دیا ہے وہ آپ کا مال ہے, اس کو بھی آپ زکات کے حساب سے استعمال کریں گے. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناجائز ہیں اس سے لکھی نہیں ہے, مثلا ایم ڈی ایف کے سرٹیفکیٹس ہیں تو یہ رکھنا ناجائز ہے, اس کے اوپر جو آمدنی ملتی ہے وہ حرام ہے. لیکن اگر کسی نے ایم ڈی ایف کے سرٹیفکیٹ رکھے ہیں جو اس کا مال ہے اس کے اوپر بھی اس کی اصل ویلو پر زکات آئے گی. جو اضافہ ملتا ہے وہ اضافہ تو لینا ہی نہیں چاہیے, زکات دینے کی بات نہیں ہے, اس کو تو وصول ہی نہیں کرنا چاہیے. جو اپنی اصل ویلو ہے اس کے اوپر زکات ہے, اس کو حساب کریں گے. اس طرح اور بہت سی پوچھتے ہیں یہ سب زکات میں استعمال کر لی. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے کہ آدمی خود بھی مغرور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, تو مالی ذمہ داریاں جو لائبلٹیز ہیں ان لائبلٹیز کو اس میں سے گنہا کرنا ہے. اب مالی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں لائبلٹیز؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے ادھار لی ہوئی رقم ہے, خود کی شادی میں ماشاء اللہ کہیں ضرورت ہے, لیکن یہ کہ ادھار میں چلتا رہتا ہے, ادھار لی ہوئی رقم ہے جو اس کو ادا کرنی ہے, تو اس کو اس طرح کتنی رقم مجھے ادا کرنی ہے. اسی طرح ادھار مال لیا تھا, دکان میں ادھار مال بھرا ہوا ہے, تو مال جو لے لیا وہ تو اس کی ملکیت ہو گیا, اس کو تو وہ مالک جارت میں استعمال کر کے اس کی جو اس دن کی مارکیٹ لے لیا اس کے لحاظ سے قیمت لگا دی. لیکن جتنے کا لیا تھا جتنے دن میں کا بل اس کے ذمہ آیا ہوا ہے انوائس آئی ڈی میں وہ اس کے ذمہ قرض ہے, اس کو مالی ذمہ داریوں میں لکھے اور اس کو پھر گنہا کرے گا. اسی طرح ملازمین کی تنخواہ ہے, شو روم ہے یا بڑی فارم ہے, فیکٹری ہے, اسٹور ہے, تو اس کے اندر ملازم رکھے ہوئے ہیں, ان ملازمین کی تنخواہیں دینی ہیں, تو ان ملازمین کی چاہے دکان کے ہوں گھر کے ہوں ذاتی ملازم ہوں جیسے بھی ملازم ہوں جس کی تنخواہ اس کے ذمہ آ رہی ہے ان ملازمین کی تنخواہ بھی لائبریٹیز میں شمار ہوگی. لیکن کون سی تنخواہ؟ جو اس سال تک اس کے ذمہ آ گئی, یعنی کہ پہلے سے بجٹ بنایا ہے پورے سال کا کہ اس سال میں جتنی تم رقم مجھے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے رکھنی ہے, کتنی رقم بجلی کے بلوں کے لیے رکھنی ہے, کتنی رقم ٹیکس کے لیے رکھنی ہے, وہ تو آئندہ آنے والے ہیں, آئندہ آنے والے کو اتنی حساب نہیں کریں گے, بلکہ جو آپ کی تاریخ طے ہو چکی ہے اس تاریخ کو دیکھیں کہ کتنے بل آپ کے ذمہ آ چکے ہیں, ملازمین کی تنخواہ, بجلی کا بل, گیس کا بل اور پانی کا بل, ٹیکس کے بل اور مختلف کتنی مقدار جو آپ نے حرکت کرتا رہتا ہے ان سب کو آپ جمع کریں, ان سب میں جمع کر کے اس کو ایک طرف جمع کر لیں. اس کو کیا مطلب مجموعہ مالی ذمہ داریاں. اب دو چیزیں آگے آپ کے سامنے آ گئی, ایک ہو گیا مجموعہ قابل زکات مال کہ جتنا آپ کے پاس جنسیت میں قابل زکات مال تھا اس کو آپ نے ایک طرف کر دیا, اور کتنی اس تاریخ کو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, ڈیوز ہیں, ڈیبٹس ہیں, ان سب کو آپ نے ایک طرف جمع کر لیا. تو جتنی مالی ذمہ داریاں ہیں لائبلٹیز ہیں ان سب کو آپ نگاہ کریں, مائنس کریں مجموعہ قابل زکات مال میں. مائنس کرنے کے بعد نمہ کرنے کے بعد جو جواب آتا ہے اس جواب کو دیکھیں, وہ جواب اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد ہے, یعنی نصاب کے برابر ہے یا نصاب سے زائد ہے, تو اب آپ کے ذمہ زکات ہے. اور اگر مالی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ جتنا آپ کی طرف ایک طرف مال تھا قابل زکات مال اس سے زیادہ آپ مقروض ہیں, تو وہ قابل زکات مال نیچے ہو گیا اور خرچ کی رقم زیادہ ہو گئی تو آپ کے ذمہ زکات نہیں ہوگی. لیکن اگر مجموعہ قابل زکات مال زیادہ ہے اور مالی ذمہ داریاں کم ہیں اور مالی ذمہ داریوں کو منہا کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال بچتا ہے تو اس جتنا مال بچا اس کے اوپر زکات ہے اور وہ ہے 2.5%. تو اس کو یہاں پر لکھنا ہے کہ اس سب کو آپ جو ہے 40 سے ڈیوائڈ کر دیں, 40 سے تقسیم کر دیں گے تو 2.5% بن جائے گا, اور جتنی رقم بنے وہ آپ مستحق سب کو زکات کی نیت سے دے دیں. تو یہ تو ہو جائے زکات کا حساب کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ زکات کی ادائیگی, کہ ادائیگی کس طرح ہوگی. زکات کی ادائیگی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز ہے نیت, کہ زکات جب بھی ادا کریں آپ نیت کر کے ادا کریں. اگر بغیر نیت کے کوئی شخص مال کسی کو دے دیتا ہے تو وہ صدقہ تو ہو جائے گا لیکن اس کے ذمہ جو زکات کی ادائیگی تھی وہ ادا نہیں ہوگی. تو زکات کی نیت سے زکات ہے, لیکن زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. جس شخص کو زکات دے رہے ہیں اس کو بتلانا ضروری نہیں کہ میں آپ کو زکات دے رہا ہوں, بلکہ اس کو آپ ہتھیار کا عنوان بھی دے سکتے ہیں, قرض کا عنوان بھی دے سکتے ہیں, یا چپ چاپ بھی رہ سکتے ہیں جن میں آپ زکات کی نیت کرنے کے لیے زکات کی مد میں دے رہا ہوں. تو ایک تو ہے نیت, और दूसरा क्या है कि मुस्तहिक फर्द को सरसन को मालिक बनाना, जो मुस्तहिक अशखास हैं अफराद हैं उनको मालिक बनाना, तो तमीज जरूरी है। किसी फर्द को मालिक बनाए बगैर जकातदारी होगी, तो लिहाजा जहाँ तमलीक की सूरत नहीं पाई जाएगी, मालिक बनाने की सूरत नहीं पाई जाएगी, वहाँ जकात की अदा नहीं होगी। मतलब किसी सब किसी इदारे को दे दिए तो इदारा जो है वो फर्ज नहीं है, इदारा मालिक नहीं बन सकता। मस्जिद को दे दी, मस्जिद जो है वो कोई फर्ज नहीं है, ज्यादा मस्जिद से जकात अदानी होगी। किसी अस्पताल को दे दी तो अस्पताल की तामीर में फर्क हो जाए, या उसके लिए सारो सामान आ जाए, इक्विपमेंट आ जाए उसके लिए, तो उसके ऊपर जकात नहीं लग सकती। इसी तरह कोई शख्स जिसका इंतकाल हो जाए, अब उसके कफन दफन के लिए पैसे नहीं है, तो उसके कफन दफन के लिए जकात दे दी, तो जिसे आप जकात दे रहे हैं उस मैयत को, और मैयत अब मालिक नहीं बन सकती, तो यहाँ पे जकात अदा नहीं होगी। तो इस नुकते को समझना जरूरी है कि जकात मुस्तहिक फर्द को मालिक बनाकर दी जाए। तो ये जकात की अदायगी के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक नियत और एक मुस्तहिक फर्द को मालिक बनाना। मुस्तहिक फर्द कौन है? तो मुस्तहिक फर्द हर वो मुसलमान है कि जो हाजमी न हो। हाजमी से कहते हैं कि जो हजरत अब्बास और हजरत अली, हजरत जाफर और हजरत अकील और हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, तो ये पांच अफराज हैं, हजरत अब्बास, हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब के तीन बेटे, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अकील और हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन पांच बेटों की जो औलाद है ये हाजमी कहलाती है। तो इनका इकराम है, इनको अल्लाह ताला ने ऊंचा मर्तबा अता फरमाया है, तो इन हजरात को ज़कात नहीं दी जा सकती। तो मुसलमान हो और हाजमी न हो, और दूसरा ये कि वो मालदार न हो, इसलिए कि मालदार को ज़कात दे रहा है, तो मालदार किस तरह ज़कात ले सकता है? तो मुसलमान हो, हाजमी न हो और मालदार न हो। और मालदार किसे कहेंगे? जो मैंने इब्तिदा में समझाया कि मालदार वो शख्स है कि जिसकी मिल्कियत में सारे बाबा सोलह चांदी की वालियत के बराबर नकद रकम हो, या सोना हो, या चांदी हो, या माले तजारत हो, या जरूरत जायज सामान हो, वो मालदार है। तो एक शख्स है उसके पास न सोना है, न चांदी है, न माले तजारत है, न नकद रकम है, लेकिन घर में जरूरत जायज सामान काफी तादाद में मौजूद है और उसकी मालियत है सारे बाबा सोलह चांदी के बराबर बन जाती है, तो उसके जिम्मे जकात नहीं है। इसलिए जकात सिर्फ चार चीजों पर है, उसके जिम्मे जकात नहीं है, लेकिन वो जकात लेने का मुस्तहिक नहीं है। तो जकात के इस्तेहकाम को समझने के लिए पांच चीजें देखनी होंगी, नकद रकम, सोना, चांदी, माले तजारत और जरूरत से जायद सामान। इन पांच चीजों को हम इस वक्त के अंदर देखेंगे कि ये पांच चीजें मजमूई तौर पर इंफरादी तौर पर उसके पास है या नहीं, सारे बारह सोलह चांदी की मालियत के बराबर। अगर उसके पास है तो फिर भाई वो मुस्तहिकीन के सब में शामिल नहीं है, वो आसूदा हाल है, शरीयत ने उसको गरीब ही करार दिया, तो लिहाजा वो जकात नहीं ले सकता। इसलिए कि इसके ना कोई लिमिट तो होनी चाहिए, जकात ऐसे को हर एक को उड़ा दी जाए, गरीबों का हक है, तो लिहाजा उसका भी हर तंगी करनी चाहिए। तो हर तंगी यह है कि जिसकी मिल्कियत में सारे बाबा सोलह चांदी की मालियत के बराबर ये पांच चीजें मजमूई तौर पर कि थोड़ा थोड़ा है, मसलन कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ मालिक जागत है, कुछ जरूरत समान है, इन सब का मजमुआ यह है सारे बाबा सोलह चांदी की मालियत के बराबर बन जाता है, तो वो सब मुस्तहिक नहीं कहलाएगा, वो जकात नहीं ले सकता। अगर तो उसके जिम्मे जकात की अदायगी नहीं है, ये बात याद रखिए कि जितना भी सामान चाहे जरूरत का हो या जरूरत से जायज हो, लेकिन मालिक इजाजत ना हो, उसके ऊपर जकात नहीं आती। एक शख्स ने बहुत से इंतजाम लेकर डाले हुए हैं, इस नियत से कि भाई बाद में जो है इनको बनाऊंगा, मैं रहूंगा, अपने बच्चों मेरे बच्चे रहेंगे, तो वो मालिक इजाजत नहीं है और उसके लिए इस्तेमाल में भी नहीं है, तो इनके ऊपर जकात नहीं है, लेकिन वो मालदार सब फैलाएगा। तो मुस्तहिक तब क्या हुआ कि जो मुसलमान हो, वह मुस्लिम को जकात नहीं दे सकते, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुख़ज़ु मिन अग़नियाइही व तुरद्दु इला फ़क़राइही, कि ज़कात जो है मालदारों से वसूल की जाएगी, मुसलमानों के मालदारों से, अग़नियाइही मुसलमानों के मालदारों से और मुसलमानों के फ़क़रा को दी जाएगी। तो लिहाजा इसका भी ख्याल रखना है कि ज़कात मुसलमान को दी जाए और वो मुसलमान हाजमी न हो और गनी न हो, और गनी की तारीफ मैंने आपके सामने रख दी कि गनी उसे कहते हैं। तो ये बुनियादी बातें हैं जो इस फॉर्म के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी, और सच्ची इंशाअल्लाह ताला हज़रत मौलाना मोहम्मद तफ़ीक़ मानी साहब आने वाले हैं, वो बयान फरमाएंगे। अब मैं अपने हमारे जो सेंटर फॉर इस्लाम इकोनॉमिक्स है, मरकज़ुल इक़्तिसाद इस्लामी, उसके जनरल उसके वाइस चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी सैयद हुसैन साहब हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा सा अपने सेंटर के बारे में प्रारूप करा दें। मैं कुछ थोड़ी उसकी तफसील इस्लामी रसी मुकदम मस्जिद के छात्र में उसका ऑफिस है और एक सेमिनार हॉल और एक भी है। इस मकसद के लिए कायम किया गया कि तजारती और माली मामला में मुसलमानों के लिए एक ऐसा इदारा हो जो आज चल के मसाइल के लिए यानी सुधार करने का एक मकसद रहे, दोनों चीजों के लिए है, यानी तजारती मसाइल के लिए और साथी हमारे मसाइल के लिए, दोनों के लिए। और दारा मुझे मौजूद होते हैं, उसके सदर हैं और मकसद यही है कि हम सबका काम है, क्योंकि मेरा काम नहीं या बड़ा भाई साहब का नहीं चलते नहीं चलते सारे मुसलमानों का मिल जुल के काम है। इसी के सिलसिले में इस मकसद में मुख्तलिफ सेमिनार हुए, यानी तजारी तजारती मसाइल के बारे में, सूद के बारे में और इराद के बारे में। इसी तरह से अभियत जो है कि आज कल के तजारत में जो मुसलमानों को मुश्किलात है, यानी दूर हर चीज से पहुंच चुका है, हमारे खाने पीने में पहुंच चुका है, कैसे में पहुंच चुका है, रोजाना की जिंदगी में पहुंच चुका है और तकरीबन हर तजारत में दूर मौजूद है, तो आज कल के मसायल के लिहाज से किस तरह से मुसलमान जो है दूर से निकल सकता है। फैसलाबाद में सेना 16 सालों में इसी किस्म का एक इजलास किया था, उसमें बात यही हुई थी कि अब अगर कोई साजन चाहे तो सदैव छुट्टी यानी मालियत से काम कर सकता है, यानी ऐसे बैंक मौजूद हैं जहां पर वो जाकर कहें कि मैं इस्लामी तरीके से काम करना चाहता हूँ, मालूम करें कि सही तरीके से चल रहा है, तो अब ये इसके लिए मुमकिन हो गया है। उसके लिए कोई जवाब नहीं रहा कि छोटी कारोबार करें, जाहिर है कि ये चीज दिक्कत से होगी। अभी भी पहलेदारों में सूद मौजूद है, उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बाहर के वर्गों में जब सफर होता है तो इंसान हर चीज खान पीन के खाता पीता है, कहीं हर चीज को देखता है कि हराम है या नहीं, इसमें कोई आराम तो नहीं है। इसी तरह आपके यानी बैंकी या माली चीजों में है तो खान पीन से तो करना पड़ता है, लेकिन अब ये मुमकिन हो गया है कि मतलब राज्य जो है वो दूर के बगैर या निर्वाह के बगैर काम करते हैं। इसी तरह जिन लोगों की बचत है उन बचत से ही अगर वो खानगीन करें इंतजार करें तो ये भी मुमकिन है। आज के माहौल में जिसमें कहते हैं कि कस्टमर इज द किंग, यानी जो भी कस्टमर चाहता है वो तजारती अदारे करते हैं, आज अगर सारे मुसलमान खड़े हो जाए और ये इंतजार करें बैंकों में कि हम बैंकों के अंदर पैसा नहीं रखेंगे अगर ये छोटी कारोबार होगा, तो मुझे ये यकीन है कि बैंक जो है आज मजबूर हो जाएंगे ऐसी प्रोडक्ट और ऐसी सर्विस देने के लिए जो बजाय छोटी है। उसकी मिसाल हमारे सामने है कि बाहर के मुल्कों में म्यूचुअल फंड है, बैंक है, तकरीबन मल्टी ज्यादातर बड़े मल्टी राइट बैंकों में इस्लामिक विंडो शायद का नहीं, जाहिर है कि इस्लाम से उनको कोई मोहब्बत नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने ये इस्लामिक विंडो इसलिए कायम की क्योंकि उसके अंदर उनको मुनाफा नजर आता है। यहाँ तक के कहा जाता है कि उन बैंकों ने हर चीज बहुत ही सही तरीके से की है, क्योंकि इसलिए कि अपने अपने ग्राहकों के सामने कस्टमर के सामने इसलिए रख सकें कि सारे इस्लामिक तरीके से हम आपके पैसे मैनेज करेंगे रखेंगे। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह के हुक्मों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से जिंदगी गुजारेंगे तो इसमें कामयाबी है हमारे लिए। कभी नाकामी नहीं है। तो ये इरादा जो है इसीलिए कायम किया गया कि एक जगह ऐसी मौजूद हो जहाँ हर आदमी जा सकता हो, मसायल पूछ सकता हो, वहाँ पे तैनात किए जाए। तो अब मैं ये मुतवजह करना चाहता हूँ कि आप हजरात जितनी उस पर दिलचस्पी लेंगे उतनी ज्यादा वो अल्लाह बढ़ेगा। तो ज्यादा रमजान के फौरन बाद इस्लामिक प्रॉफिट अलग यानी तजारत में फैलन है उसके ऊपर फैलाना है कि एक तजरान होगा उसको इतना भी किया जाएगा, अदालत से तलाशी की जाएगी। तो आपको गुजारिश है कि उसमें उचित है और काफी और भी प्रोग्राम होते रहेंगे। चला चला है
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
روزان محترم اور برادران عزیز، آج کا یہ اجتماع اسلام کے ایک اہم رکن یعنی زکات کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے سے چند روز کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے ضروری احکام اس اجتماع کے ذریعے ہمارے علم میں آ جائیں تاکہ اس کے مطابق زکات نکالنے کا اہتمام کریں۔ اس غرض کے لیے میں نے ابھی ایک قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکات نہیں نکالتے، اور بڑے سخت الفاظ میں ان کو عذاب کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کر دیں. ولا ينفقون في سبيل الله, اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب الیم, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے کہ جو لوگ اپنا پیسہ, اپنا روپیہ, اپنا سونا چاندی جمع کر کے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, یعنی اس پر جو اللہ تعالیٰ نے فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے, تو ان کو یہ خوشخبری سنا دیجیے. لفظ یہ ہے کہ خوشخبری سنا دیجیے کہ ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. تو دردناک عذاب کی آگے تفصیل بیان فرمائی کہ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن کسی سونے چاندی کو آگ میں تپا کر اس آدمی سے پیشانی, اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا. آگ کا انگارہ بنا کر, اس سونے چاندی کو آگ کا انگارہ بنا کر اس کے پہلو کو, اس کے پیشانی کو, اس کی پشت کو داغا جائے گا. اور یہ کہا جائے گا کہ ہاگا ماں کنر سے لی انفسکم, یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو آج مزہ چکھو اس خزانے کا جو تم اپنے لیے جمع کر رہے. اللہ تبارک وتعالیٰ ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ رہے. یہ انجام بیان کروایا ان لوگوں کے لیے جو روپیہ پیسہ جمع کر رہے ہیں, اور اس سے اوپر اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا لانے کی فکر نہیں لگتی. اور یہ ایک آیت میں نے قرآن کریم نے اور بھی متعدد آیات میں ایسے لوگوں کے اوپر شدید وعید بیان کروائی. ہم کے بارے میں ایک سورت تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے, نمازوں کے ذریعے پڑھی جاتی ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وحددا, کہ دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کر رہا ہے اور گن گن کر رکھ رہا ہے. ہر روز گنتا ہے کہ آج میرے مال میں کتنا اضافہ ہو گیا, ہر روز گنتا ہے کہ آج میرے مال میں کتنا اضافہ ہو گیا, اور گنتی کر کر کے خوش ہو رہا ہے. یہ الذی جمع مالا وحددا یحسب ان مالہ اخلدا, اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ساری عمر کی زندگی عطا کر دے گا, ساری ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. صلی علیہ وسلم نزل حکمہ, ہرگز نہیں. یاد رکھو کہ یہ مال جس کو گن گن کر رکھ رہا ہے اور اس کے اوپر واجبات ادا نہیں کرتا, تو اس مال کی وجہ سے اس کو پھینک دیا جائے گا, سارے پھینک دیا جائے گا حکمہ, ایندھن والی آگ میں. اس آگ میں جو فرمایا وہاں حضرات کا بڑھ ہوتا ہوا, تمہیں کیا پتا کہ ہوتا ہوا کیا چیز ہوتی ہے. نار اللہ البوقدا التی سبقل الحفظ, کہ یہ آگ جسے اس کو ڈالا جائے گا یہ ایسی آگ ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے. نار اللہ, اللہ کی آگ, البوقدا جو اللہ نے سلگائی ہے, یہ کسی انسان کی سلگائی ہوئی آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے, جو مٹی سے بجھ جائے اور جس کو فائر بریگیڈ بجھا دے. یہ اللہ جل جلالہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے, اللہ سب سے الفیدہ
جو انسان کے قلب و جگر پر جھانکتی ہوگی, یعنی انسان کے قلب اور جگر تک پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سنا پوچھو جس کی شدید وائز بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کا. سو وجہ یہ ہے کہ جو کچھ مال تم اس دنیا میں حاصل کرتے ہو, چاہے تجارت کے ذریعے ہو, چاہے ملازمت کے ذریعے ہو, چاہے کاشتکاری کے ذریعے ہو, جس طرح بھی حاصل کرتے ہو, ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ آ کہاں سے رہا. تمہارے اندر طاقت تھی کہ اپنے زورے بازو سے اپنے گرتے پر تم وہ مال جمع کر سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا حکیمانہ نظام ہے کہ وہ اپنے اس نظام کے ذریعے تمہیں رزق پہنچا رہا ہے. तुम समझते हो कि मैंने दुकान खोल कर बैठ गया और माल लाकर जमा कर लिया और उसको बेच दिया, इस वास्ते मुझे पैसा मिल गया। ये ना देखा कि दुकान खोल कर बैठ गए तो ग्राहक किसने भेजा तुम्हारे पास? अगर दुकान खोल कर बैठे हुए होते और कोई ग्राहक ना आता तो क्या कोई बिक्री होती, कोई आमदनी होती? ये कौन है जो तुम्हारे पास ग्राहक भेज रहा है? अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा बना दिया कि एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे की जरूरतें एक दूसरे से पूरी कर रहा है। इसके दिल में डाल दिया कि तू जाकर दुकान पर बैठ, उसके दिल में डाल दिया कि तू जाकर दुकान वाले से खरीद। मेरे मरहूम भाई थे, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद फरमाए, उनकी लाहौर में एक दुकान थी, अच्छी है दुकान, किताबों की दुकान है, दीनी किताबों की, इदारे इस्लामियात के नाम। वो एक दिन कहने लगे कि तिजारत में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत और कुदरत से अजीब अजीब करिश्मे दिखाता है। कहने लगे कि एक दिन मैं सुबह को जब बेदार हुआ तो शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी और बाजार के अंदर सबसे खुद पानी खड़ा था। जिसमें ख्याल ही आया कि आज बारिश का दिन है, लोग घरों से निकलते हुए जल रहे हैं, बाजार सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है, ऐसे में कौन किताब खरीदने के लिए आएगा? और किताब भी कोई है कि नहीं, दीनी किताब जो सारी दुनिया की जरूरतें पूरी हो जाए, तो कहीं जाके किसी को ख्याल आया कि चलो दीनी किताब भी पढ़ लें। न कोई रोटी खाने का उससे भूख मिटती है, न प्यास मिटती है, न कोई फौरी जरूरत पूरी होती है। ऐसी आजकल के हिसाब से मध्य फालतू है कि जब कभी मौका मिल गया तो कुछ थोड़ा सा फालतू वक्त मिल गया तो चलो भाई पढ़ ली दीनी किताब। ऐसी मूसलाधार बारिश में कौन होगा जो किताब खरीदने के लिए आएगा? लिहाजा आज न जाऊं छुट्टी करूं, दिल में ख्याल आया। लेकिन छह बुजुर्गों के सोबत याद रहा, हमारे लगे कि मेरे दिल में साथ ही दूसरा ख्याल यह आया कि ठीक है कोई आए या ना आए, अल्लाह ताला ने मेरे लिए रिस्क का ये रास्ता मुकर्रर फरमाया। मेरा काम यह है कि मैं अपने घर से जाकर दुकान खोलकर दुकान पर बैठ जाऊं, जहां भेजना मेरा काम नहीं किसी और का काम। लिहाजा मैं अपना काम, मुझे सामने कोताही न करनी चाहिए, चाहे बारिश हो रही हो चाहे सैलाब आ रहा हो, मुझे जाकर दुकान खोलनी चाहिए। मैं ये सोचकर मैं छतरी उठाई और पानी में घुड़कता हुआ जाकर दुकान पर कोई तो बैठ गया। सोचा कि आएगा तो कोई नहीं, लेकिन चलो बैठे तिलावत ही करेंगे। दुकान खोलकर बैठा और तिलावत के लिए कुरान करीम निकाला कि तिलावत कुरान करीम करूं, देखा क्या कि लोग बरसाती टाल डालकर और किताबें खरीदने के लिए आए। मैं हैरान था कि आखिर कौन सी ऐसी जरूरत पेश आ गई है कि इनको इस बार मूसलाधार बारिश में बहते हुए सैलाब में मेरे पास चलकर आ रहे हैं और आकर ये ऐसी किताब खरीद रहे हैं जिसकी कोई फौरी जरूरत नहीं। तो दिल में बात यह आई कि हकीकत में ये जो ग्राहक भेज रहा है ये कोई और भेज रहा है, ये इसलिए भेज रहा है कि इसको मेरे ये रिस्क का सामान उसने बनाया। ये दाखिल का अल्लाह के नजरा लू का बनाया हुआ निजाम है जो तुम्हारे पास ग्राहक भेज रहा है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है जो उसके दिल में डाल रहा है कि जाकर इससे सामान खरीदो। कौन था जो जिसने ये कॉन्फ्रेंस बनाई थी कि इससे लोग कपड़ा बेचेंगे और इससे लोग भाड़ा बेचेंगे और इससे लोग खाना बेचेंगे और इससे लोग जूते बेचेंगे? कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी? लोगों ने बैठकर ये कह दिया था कि भाई लोगों की जरूरत इस तरह पूरी की जाएंगी, लेकिन किसी के दिल में डाला कि तुम कपड़ा बेचो, किसी के दिल में डाला कि तुम जूता बेचो, किसी के दिल में डाला कि तुम रोटी बेचो, किसी के दिल में डाला तुम गोश्त बेचो। क्योंकि यही तो कोई जरूरत दुनिया की ऐसी नहीं है जो बाजार में जाकर भेड़ लगा दी। उनके दिल में ये डाला और खरीदारों के दिल में ये डाला कि तुम जाकर उनसे खरीदो और उनके रिश्ते का सामान बराम करो। ये अल्लाह जगह जलालों का बनाया हुआ निजाम है जो वादा कर रहा है। तो आप तिजारत हो या जरात हो या मुलाजमत हो, देने वाला का हकीकत अल्लाह ही है। जरात में आदमी ने बीज डाला जमीन के अंदर, उसका काम तो लिखा था जमीन में बीज डाल देता, ख्याल रखाइए कि जमीन की सफाई करती, उसमें पत्थर निकाल दिए, रुकावटें दूर कर दी, बीज डाल दिया। लेकिन उस बीज को प्रॉपर बना, वो बीज जो बेहकीकत बेवजन बीज, वो इतनी बड़ी जमीन का पेट फाड़ कर नमूदार होता है, वो ऐसा बीज कि जो گنتی نہ گنا ہے. جو وزن کرنا چاہو تو وزن کا کوئی پیمانہ بھی اس کے لیے موجود نہیں. اتنا بے حقیقت, لیکن اتنی بھاری زمین کا پیٹ پھاڑ کر نکلتا ہے اور کوپر بن جاتا ہے. اور وہ کوپر بھی ایسی کہ ایک بچے بھی اگلے لگا دے تو مر جائے, لیکن وہی کوپر سارے موسموں کی سختیاں برداشت کرتی ہے. اور اس کے بعد اس کوپر سے پودا بنتا ہے, پودے سے پھول نکلتے ہیں, پھول سے پھل بنتا ہے, اور اس طرح وہ چیز ساری دنیا تک پہنچتی ہے. کون ہے جو پہنچا رہا ہے؟ زیادہ کوئی بھی ذریعہ ہو آمدنی کا, ہاں وہ تجارت ہو یا زراعت ہو یا ملازمت ہو, حقیقت میں انسان کو ایک محدود کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ محدود کام کر دیتا ہے. اس محدود کام کے اندر روپیہ پیسہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں, یہ اللہ جل جلالہ ہے جو اس کو پیدا کرتا ہے, تمہیں عطا کرتا ہے. لہٰذا جو کچھ ہے اسی کی عطا ہے. للہ عباد السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے. اس نے تمہیں دے دیا, اس نے تمہیں عطا کر دیا. جب تمہیں عطا کر دیا اور حضرت اس طرح کر دیا, کہہ کہ چلو مالک بدل دیجیے. تھوڑے آتی میں بھائی کا فرماتے ہیں, اگر ہم یہ اللہ خلق نہ رہوں جب امرت آئی جی نہ انہار سہوم رہا مالکون. کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جانور جن کو ہم نے اپنے ہاتھ میں پیدا کیا, وہ جانور جن کو ہم نے اپنے ہاتھ میں پیدا کیا, وہ ان کو عطا کرتے ہیں اور وہ ان کو مالک بنا دیتے ہیں, وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں. تو جب ہم نے مالک بنایا تمہیں, مالک حقیقی تو ہم تھے, ہم نے تمہیں مالک بنایا, تو حقیقت میں سب سے بڑا حق تو ہمارا ہے اس مال پر جو تمہارے پاس آیا. جب ہمارا ہے تو وہ آلو ہوں کہ مال اللہ نہیں آزاد ہوں. لہٰذا جب مال اللہ کا ہے, اسی کی ملکیت ہے, اسی کی تکلیف ہے, اسی کی عطا ہے, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا جو مال تمہیں دیا گیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو. اگر خرچ کرو گے اس کے حکم کے مطابق, تو باقی جتنا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے, طیب ہے, وہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی نعمت ہے, برکت والا ہے. اور اگر تم نے وہ چیز اس میں سے نہ نکالی جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے, تو پھر یہ سارا مال تمہارے لیے آگ کے انگارے ہیں. اور قیامت کے دن دیکھ رہے ہو ان انگاروں کو, یہ انگارے تمہارے جسم اس سے آگے جائیں گے, کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کیا کر. اس واقعے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے فرض. اگر اللہ تعالیٰ جو کرواتے تو بھائی ہمارے عطا کی ہوئی چیز ہے, لہٰذا اس میں سے صرف 2.5% تم رکھو اور 97.5% خرچ کرو, تو ہے اس کا حق تھا جو اس کی عطا کی ہوئی, اس کی ملکیت تھی. لیکن اس نے اپنے بندوں کا یہ فضل فرمایا کہ جانتا ہوں کہ تم کمزور ہو, جانتا ہوں کہ تمہیں اس کی حاجت ہے, جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعتیں اس کی طرف راغب ہیں, لہذا چلو اس میں سے 97% تمہارا صرف 2.5% کا مطالبہ ہے. یہ 2.5% اللہ کے راستے نقد کر دو, یہ 2.5% اللہ کے راستے نقد کر دو گے تو باقی 97% تمہارے لیے حلال ہے, صحیح ہے, برکت والا ہے. اتنا معمولی مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کر کے اور سارا مال کھایا والے کر دو, جو اس کو لکھنا چاہو اپنے حالات میں رکھنا. یہ ہے زکات 2.5%. اور جو وہ زکات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے ہر جگہ واقعیم الصلاح وآتوا الزکاۃ, واقعیم الصلاح وآتوا الزکاۃ, جہاں نماز کا ذکر ہے تاکہ زکات لگی ہوئی ہے, کہ زکات اس کا نماز قائم کرو زکات ادا کرو, اس کی تاکید اس کے بارے میں ہے. جب اتنی تاکید ہے تو پھر اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا, اتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں مال عطا کیا, مالک بنایا اور مطالبہ صرف 2.5% کا, تو اتنا کام مسلمان کر لے کہ وہ 2.5% کی چیز اللہ کے مطالبے کے مطابق ادا کر دے. یہ کام اگر کر لے تو کوئی آسمان نہیں ڈوب جائے گا, کوئی قیامت نہیں ڈوب پڑے گی. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو زکات سے بے پرواہی ہیں, رائے کو بلا نکالتے ہی نہیں, گائے کی کرنی کیوں, جو آ رہا ہے وہ آئے, بعد ہے
الحمدللہ زکات کا کچھ نہ کچھ احساس ہے, لیکن احساس ہونے کے باوجود نکالنے کے باوجود جو صحیح طریقہ ہے نکالنے کا وہ اختیار نہیں کرتے. جب ڈھائی فیصد فرض کیا گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر زکات نکالی جائے. لوگ بارہ کہہ سکتے کہ بھائی کون اس حجت میں بھائی حساب لگایا کتاب لگایا حساب چیکنگ کرے گا یہ کرے وہ کرے, لہٰذا ایک اندازے سے الگ سب جو سمجھ آیا نکال دیا. اب اس اندازے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, سمجھ بھی ہو سکتی ہے, چلو زیادہ ہو جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ نہیں ہوگا, لیکن کبھی پڑ جائے ایک روپیہ بھی زکات کا کم ہو جائے, ایک روپیہ بھی کم ہو جائے, یعنی جو زکات واجب واجب تھی اس سے ایک روپیہ کم دے دی, تو یاد رکھو کہ وہ ایک روپیہ جو تم نے اپنے پاس روک لیا حرام طریقے سے تمہارے پاس رہ گیا وہ تمہارے سارے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں زکات شامل ہو جائے, سامان زکات شامل ہو گئے کہ پوری زکات نہیں نکالی, تھوڑی سی زکات نکالی اور تھوڑی سی رہ گئی, اپنے اس مال میں جو استعمال کے لیے رکھا ہوا اس میں زکات جس مکان مال میں شامل ہو جائے وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے پورا پورا. تو اس بات سے اہتمام کرنا ہے کہ پورا ایک ایک پائی کا صحیح حساب کر کے زکات نکالی جائے, اس کے بغیر زکات کا فریضہ کرنا آپ کو ادا نہیں ہوتا. الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو نکال کی ضرور ہے, لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کہ ٹھیک ٹھیک نکاح کر کے نکالے, اس کی وجہ سے بعض اوقات مال کے اندر زکات کمی رہ جاتی ہے اور اس کی حصہ اللہ تعالیٰ بنوا دیا جاتی ہے. ویسے زکات نکالنی تو چاہیے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا حکم ہے, اس کی رضا کا تقاضا ہے, ایک عبادت ہے, اس سے کوئی نقصان حاصل ہو کہ نہ ہو, کوئی فائدہ ملے کہ نہ ملے, لیکن جب اللہ کے حکم کے ساتھ بڑا تو خود مقتول ہے, اصل کام تو یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا غرض ہے کہ جب کوئی بندہ زکات نکالتا ہے تو اس کو ثواب بھی ادا کرنا ہے. کیا بھائی کا فرماتے ہیں, بھائی کا فرماتے ہیں کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. قرآن کریم لاتا یم اللہ ربا وزور صدقات, اللہ تعالیٰ ربا کو سود کو تو مٹاتے ہیں اور صدقات کو یعنی زکات اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ زکات نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ دعا کرواتے ہیں کہ اللہم اعطنی منفقین طرفا ولمنفقین خلفا, چاہتا جو باجوان کے مال کو روک روک کے رکھ رہا ہے اور زکات نہیں نکال رہا, اللہ اس کے مال کے اوپر ہلاکت ڈالیے, اور جو اللہ کے ایسے مقصد خرچ کر رہے ہیں آپ کے ہند کے دن ہر بند جو اللہ کے ایسے خرچ کر رہے ہیں اللہ اس کو اور ادا کرنا, یہ دعائیں خرید سے کرتے ہیں. کسی نے بتایا ماں اللہ کا صدقہ تو میرے مال, کوئی صدقہ کسی مال سے کمی نہیں کرتا, کمی نہیں کرتا کیا مطلب, بعض اوقات تو اس کا بخار یہ ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے زکات نکالی اور اللہ تعالیٰ نے آمدنی کے دوسرے ذرائع پیدا کر دیے اس سے زیادہ پیسہ آ گیا, بعض اوقات گنتی میں چاہے زیادہ نہ آئے, گنتی کے اعتبار سے چاہے کمی ہو گئی ہو, لیکن برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مال میں ایسے ہوتی ہے کہ اس برکت کی وجہ سے تھوڑے مال سے زیادہ فائدے چلتے ہیں. آج کی دنیا گنتی کی دنیا ہے, لیکن برکت جس چیز کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز میں زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے. آج آپ نے پیسے تو بہت کمائی ہے لیکن گھر پہنچے تو معلوم کا بڑا بیمار ہے, یہاں جا کر ایک ہی سدھی معاہدے میں سارے کے سارے جو پیسے آئے تھے خرچ ہو گئے, تو وہ برکت نہ ہوئی. آج آپ نے بہت کمایا والے بار آپ نے میں ڈاکو لے لیا اور پھر بچوں دکھا کر مائک کی لیا, پیسے تو آئے برکت نہ ہوئی. آپ نے کھانا منگوایا لیکن خود کھانے کے نتیجے میں بدرنگی ہو گئی, یہ سب بے برکتیاں ہیں. اور برکت یہ ہے کہ پیسے کچھ آئے کمائے
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ انتظام کر دیا کہ تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام بن گئے, زیادہ کام نکل گیا, اس طرح سے برکت. تو یہ برکت اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کا فرماتے ہیں اس کو جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے. لہٰذا بھائی یہ ضروری ہے کہ ہم زکات نکالیں, اس طرح نکالیں اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور اس کو حساب و کتاب کے ساتھ نکالیں. اب اس کی تفصیل تھوڑی سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اس سے کم اگر مالک ہے آدمی تو اس کے اوپر زکات نہیں, اتنے کا مالک ہوگا تو زکات ہوگی, اور وہ ہر مسلمان جانتا ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان تجارت وغیرہ موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ قاعدے نصاب, یہ تو ہے نصاب. اور نصاب کے بارے میں صاحب نے یہ شرط لگائی کہ اس نصاب کے اوپر سال گزرنا چاہیے, ایک سال تک آج شاید نصاب رہے تو اس کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے. لیکن یہاں غلط فہمی عام طور سے لوگوں نے یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روپے پر مستقل سال گزرے تب اس کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے, ایسا نہیں, بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں 17 سال شروع ہو رہا ہے یقین رمضان کو, تو یقین رمضان کو اگر کوئی سب پہلے نصاب ہے اس سال, اور آئندہ سال جب یقین رمضان آئے گا تو اس وقت بھی شاید نصاب ہے تو اس کو شاید نصاب سمجھا جائے سال کر کے, اور ہر روپے کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں, جس میں رقمیں آتی رہی جاتی رہی ان کا کوئی حساب نہیں. اگلے سال جب یقین رمضان آئے گا اس وقت دیکھ لو کیا رقم تمہارے پاس موجود ہے, اس وقت میں جو رقم موجود ہے اس کے اوپر زکات نکالی جائے گی, چاہے اس میں سے بعض رقم ایک دن پہلے ہی آئی ہو. سر کہ ایک دن کے بعد یقین رمضان کو 1,00,000 روپیہ تھا شاید نصاب, اگلے سال جب یقین رمضان آنے سے 2 دن پہلے اس کے پاس 50,000 روپیہ اور آ گئے, اور اگلے سال جب یقین رمضان آئی تو اس کی مجموعی رقم جو ہے وہ 1,50,000 بن گئی. اب 1,50,000 میں پوری 1,50,000 پر زکات آج ہی کر رہے ہیں, یہ حساب نہیں کیا جائے گا کہ شروع سے تو 1,00,000 تھی اور 50,000 کل آئی ہے, لہٰذا اس کے اوپر سال میں دوسرا بھی 50,000 پر نہیں لگی, نہیں, بلکہ آج جتنی ہے سال کے ختم ہونے کے دن جو تاریخ ہے تکمیل ہے زکات کی ویلویشن ڈیٹ ہے اس تاریخ میں جتنا مال موجود ہے اس کے اوپر زکات والی, وہ چاہے پچھلے سال کے مال سے کم ہو یا زیادہ ہو. 1,00,000 کی یقین رمضان کو پچھلے سال, آج 1,50,000 ہو گئی 1,50,000 پر ادا کرو, پچھلے سال 1,00,000 کی اور اب 50,000 رہ گئی 50,000 ادا کرو, جس میں تو خرچ ہو گئی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں, اس کے اوپر زکات نکالنے کی ضرورت ہے. آج اس تاریخ میں جو بیلنس ہے اس بیلنس کے اوپر زکات والی, اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کی الجھن کو بچانے کے لیے یہ آسان طریقہ مقرر کروا دیا. تمہیں جیت میں جو کھایا کیا تمہارے تمہیں یا کوئی اور کام کیا وہ چلی گئی تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اسی طرح اگر ایک دن پہلے آ گئی تو اس کے الگ حساب کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں, اس تاریخ میں جو کچھ ہے اس کی زکات ادا کر. یہ ہے سال گزرنے کا مطلب. سب لوگ کہتے ہیں سر ہم تو رحمت چلی آئے گی, ایک دن پہلے آئے گی اس کے بعد سال نہیں گزرا, اس میں زکات کیوں نکالے؟ تو خوب سمجھ لو ہر روپئے پر الگ سال گزرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ آخر میں جو بیلنس آ جائے اس کے بعد لگا دیں, یہ سب لگا کر اللہ تعالیٰ فرمایا تھا لینا. اب اللہ تعالیٰ کا یہ سبل ہے کہ اس نے ہر چیز پر زکات عائد نہیں فرمائی. مال تو بہت کچھ ہوتے ہیں, بہت سی قسمیں ہوتی ہیں, لیکن بہت سے مال ایسے ہیں کہ ان پر زکات اللہ تعالیٰ نے عائد نہیں. زکات ان چیزوں پر عائد ہے, وہ سب سے پہلے نمبر 1 نقد روپیہ, وہ چاہے جس شکل میں بھی ہو, وہ نوٹ ہو, وہ سکے ہو یا سونا چاندی کی شکل میں ہو, تو نقد روپیہ اور سونا چاندی وہ چاہے زیور کی شکل میں ہو. بعض لوگوں کا ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ صاحب جو زیور استعمالی زیور ہے خواتین کا اس کے اوپر بعض لوگ سمجھتے ہیں زکات نہیں, لیکن اس میں صحیح بات حنفی مطلب میں یہ ہے کہ اس کے اوپر زکات واجب, اس کو ہماری زیور کے اوپر
اور البتہ جو سونے چاندی کا زیور ہے اس پر زکات ہے, لیکن اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور ہے چاہے وہ پلاٹینم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے اوپر زکات ہے. ہیرے جواہرات ہیں ان کے اوپر زکات ہے, جب تک وہ تجارت کے لیے ذاتی گھر سوال کے لیے ہے تو اس کے اوپر زکات ہے. سونے چاندی پر ہے. یہاں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھو زکات ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عائد کیا ہوا فریضہ ہے. تو بعض لوگ اس میں اپنی عقل کی عقول چلاتے ہیں, اس سے اور چوہا اس پر چو رہی ہے, کھڑا پر چوہا کھڑا پر چو رہی ہے. تو یاد رکھو کہ یہ عبادت ہے, اور عبادت کے معنی یہ ہے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کا حکم ماننا. تو جو کہتا ہے صاحب سونے پر تو زکات ہے اور ہیرے جواہرات پر نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ یا سونے پر زکات ہے اور پلاٹینم پر کیوں نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی جیسا کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہاں میں مسافر ہوں اور مسافر کی دو رکعتیں ہوتی ہیں, غور رکعت چار کے بجائے دو ہو جاتی ہیں تو مغرب میں تو آگے نہیں ہوتی. یا کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب سفر کی حالت میں ایک آدمی جاتا ہے ہوائی جہاز میں فرسٹ کلاس میں بیٹھ کر, تو اس کو کوئی بچت کرنی ہوئی اور اس کی دو رکعتیں ہو گئی, اور میں تو کراچی میں بس میں سفر کرتا ہوں تو ہزار کر کے زیادہ پچہتر ہوتی ہے تو میری تو دو کے لیے ہوگی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکام ہیں عبادت کے. تو سر یہ کہہ دیتا یہ کیا بات ہے کہ حج جو ہے وہ دس دن کے ہوتا ہے؟ میرے تو آسانی یہ ہے کہ میں آج جا کے حج رہا ہوں, میں آج جا کے عرفات میں تین دن تک ہی بول رہا ہوں ایک بجے, تو ایک دن کے بجائے اگر وہ تین دن میں وہاں پر بیٹھا رہے گا حج نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس بات سے کہ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق نہیں کیا. وہ سب یہ کہا مجھے تو بڑا ہجوم ہوتا ہے ربی کرنے میں, تو ربی تو تین دن کے اندر ربی کرنے کے بجائے میں چوتھے دن کر لوں گا. تو یہ ساری باتیں عبادات کے معنی ہوتے ہیں. جو طریقہ بتایا گیا جس طرح بتایا گیا اس طرح عمل کرو. تمہاری عقل عبادت کے فلسفے کے خلاف اللہ کا بار بتانے میں سونے اور چاندی پر رکھی ہے, لاکھ روپے پر رکھی ہے, سونا چاندی استعمال کا اس کے اوپر بھی ہے. دوسری چیز جس کے اوپر ہوتی ہے وہ ہے سامان تجارت. سامان تجارت جو آدمی دکان کے اندر کوئی سامان اس کے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے, بیچنے کی غرض سے اس سارے اسٹاک پر زکات واجب. البتہ اسٹاک کی قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی یہ حساب لگائے کہ اگر پورا اسٹاک اکٹھا فروخت کروں تو اس کی کیا قیمت بازار میں رہے گی. ایک ہوتی ہے ریٹیل پرائز, ایک ہوتی ہے ہول سیل پرائز, اور ایک ہوتی ہے یہ پورا اسٹاک کو اکٹھا بیچنے کی صورت میں. تو جب دکان کا اسٹاک لگایا جا رہا ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ آدمی یہ تیسری قسم کی لگائے کہ اگر پورا اسٹاک اکٹھا بیچوں تو کتنے میں بیچے گا, اس کی قیمت لگا کر اس کا 28% نکالنا ہوگا ریٹیل پرائز سے بھی نہیں اور جو عام ہول سیل پرائز ہے وہ بھی نہیں, بلکہ پوری مجموعی اسٹاک. البتہ احتیاط یہ ہے کہ جو عام ہول سیل پرائز ہے وہ لگا لے اور اس کے حساب سے اسٹاک کی قیمت لگا کر اور اس کی زکات ادا کر. تو یہ مال تجارت ہے. مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدی ہو. لہٰذا اگر کوئی پلاٹ خریدا بیچنے کی غرض سے, کوئی زمین خریدی, کوئی مکان خریدا, تو کوئی کار خریدی اس غرض سے کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا, وہ بھی مال تجارت میں داخل. لہٰذا اگر کوئی پلاٹ, کوئی زمین, کوئی مکان شروع ہی میں نیت یہ تھی کہ میں اس کو بیچوں گا فروخت کروں گا, تو اس کے مالیت پر زکات واجب ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں. شروع میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو اس لیے خرید رہا ہوں کہ اس وقت پیسے اچھے ملیں گے تو بیچوں گا اور بیچ کر اس سے نفع کماؤں گا, تو اس کی مالیت پر زکات ہے. لیکن اگر پلاٹ اس غرض سے خریدا کہ موقع ہوگا تو اس کو بنا کر مکان بنا لیں گے, موقع ہوگا تو کرائے پہ چڑھا دیں گے, موقع ہوگا کبھی بیچ دیں گے, کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے بلکہ ایسے خرید کے ڈال دیا ہے, اور اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ خود بنا کر رہے ہیں, احتمال یہ بھی ہے کہ کرائے پر چڑھائیں, احتمال یہ بھی ہے کہ بیچ دیں, تو اس صورت میں اس کے اوپر زکات نہیں. زکات صرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جبکہ خریدتے وقت ہی
اس کو دوبارہ بیچنے کی نیت ہو. یہاں تک کہ اگر فرزروں کے پلاٹ شروع میں خریدا تھا اس خیال سے کہ بھائی اس پر مکان بنائیں گے, بعد میں کسی وقت میں نیت تبدیل ہو گئی, ارادہ بدل گیا اور سوچا کہ اب اس کو بیچ کر اور اس کے پیسے بنائیں گے, تو محض نیت کے تبدیل ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جب تک آپ ایکچولی بیچ نہیں دیں گے اور اس کے پیسے نہیں آ جائیں گے اس وقت تک اس کو زکات واجب نہیں ہو, بلکہ صرف نیت کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا. تو ہر وہ چیز کے جو بیچنے کی غرض سے خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو تو وہ مال تجارت میں داخل ہے اور اس کے 2.5% مالیت پر زکات واجب ہے. اور 2.5% مالیت کی یاد رکھیے کہ مالیت ہمیشہ معتبر ہوگی اس دن کی جس دن آپ زکات کا حساب کر رہے ہیں, زکات ادا کر رہے ہیں, اس دن کی مالیت معتبر ہے. یعنی آپ نے خریدا تھا ایک پلاٹ فرض کیجیے 1,00,000 کا اور آج اس کی قیمت 10,00,000 ہو گئی ہے, تو جب اس کی زکات آج آپ حساب کر رہے ہیں تو آج کے دن اس کی قیمت 10,00,000 سمجھی جائے گی, 1,00,000 نہیں, اوریجنل قیمت نہیں بلکہ آج کی مارکیٹ ویلو جو ہے وہ اس کے اعتبار کی جائے گی. تو سامان تجارت میں یہ بھی داخل ہے. اسی طرح سامان تجارت میں داخل ہیں کمپنیوں کے شیئر. اگر فرض کیجیے کہ کسی کمپنی کے شیئر لیے ہوئے ہیں تو ان کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کمپنی کے شیئر اس لیے لیے ہیں کہ ان سے نفع حاصل کرنا مقصود ہے, یعنی سالانہ ہمیں ڈویڈنڈ ملتا رہے کمپنیوں کا. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس لیے خریدے تاکہ اس کو بیچ کر, شیئرز کو بیچ کر کیپیٹل گین کے لیے خریدے, کہ ان کو بیچ کر ان سے زیادہ قیمت بیچ کر اس کا منافع حاصل کریں. تو اگر شروع ہی سے بیچنے کے لیے خریدے تھے تب تو پورے شیئر کی پوری مارکیٹ ویلیو پر زکات ہو. آج ایک شیئر ہے وہ آپ نے فرضیے 50 روپے کا خریدا اور اس لیے خریدا کہ ہم اس کو جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کو بیچ کر اور پھر اس کا نفع ہم حاصل کریں گے. تو 50 روپے کا شیئر خریدا اور اس کے بعد جس دن آپ زکات نکال رہے ہیں اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 60 روپے ہو, تو پورے 60 روپے کا 2.5%, پورے 60 روپے کا 40% نکالنا ہو. لیکن اگر خریدا اس غرض سے شیئر کہ بھائی سالانہ ڈویڈنڈ آتا رہے گا ہمارے پاس بیچنے کے لیے, تو اس صورت میں آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کمپنی کے شیئر ہیں اس کمپنی کے اندر کتنے اثاثے جامد ہیں, بلڈنگ مشینری کاریں وغیرہ, اور کتنے اثاثے جو ہیں وہ نقد یا سامان تجارت یا را مٹیریل کی شکل میں. یہ بعض اوقات کمپنی سے یہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. اس صورت میں فرض کیجیے کہ کسی کمپنی کے 60% اثاثے وہ یا نقد ہیں یا سامان تجارت ہے, پروڈیوس گڈس ہیں یا را مٹیریل ہے وغیرہ, اور 40% اثاثے بلڈنگ ہے مشینری ہے اور کاریں وغیرہ ہیں, تو بلڈنگ مشینری کاریں وغیرہ پر زکات لگانے نہیں رکھی. لہٰذا 40% مارکیٹ ویلیو میں سے 40% نکال کر 60% کی زکات آپ دے سکتے ہیں بجائے پوری ویلیو کے. فرضیے 60 روپے شیئر کی ویلیو بنی تو 60 روپے میں سے آپ نے محسوس کیا کہ 60% جو ہیں وہ قابل زکات اثاثے جو ہیں وہ 60% ہیں, تو اس صورت میں آپ 36 روپے کی زکات ادا کریں اور باقی جو ہے وہ ناقابل زکات. اگر کسی کمپنی کا پتہ نہ چل سکے تو احتیاط اس میں ہے کہ پوری مارکیٹ ویلیو پر زکات نکال دی جائے. یہ طریقہ ہے شیئر پر زکات ادا کرنے. اور جو دوسرے فائنانشیل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں چاہے وہ بانڈس ہوں یا سرٹیفکیٹ ہوں, وہ جو ہیں وہ نقد کے حکم میں ہیں, یعنی ان کے اوپر زکات واجب ہے, ان کی اصل پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر زکات واجب ہے, وہ زکات نکالنی ہوگی اس کے حساب سے. جتنے بھی فائنانشیل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان سب میں اصل اماؤنٹ کے اوپر زکات ان کی نقد کی طرح ہے. تو یا نقد ہے یا سامان تجارت. سامان تجارت میں اگر کوئی فیکٹری ہے تو اس میں فیکٹری کے اندر یا ری کے اندر جتنے تیار شدہ مال ہے اس کی ویلیو پر زکات ہے. جو اندر پروسیس ہے اس کی ویلیو پر زکات ہے. جو را مٹیریل ہے اس کے اوپر زکات ہے. باقی جو مشینری ہے اس کی ویلیو پر زکات ہے. جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر زکات ہے. یا اس میں جو گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں ان کے اوپر زکات ہے. یہ سامان تجارت کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی کاروبار میں شرکت کا کے لیے روپیہ لگایا ہوا ہے تو کسی کاروبار کا کوئی متناسب حصہ اس کی ملکیت ہے تو جتنا اس کا حصہ ہے اس حصے کی آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کے اوپر زکات فرض ہوگی. کہ آج جو اس کی قیمت بنتی ہے اس کے حصے کی اور جو مالیت بنتی ہے اس مالیت کا اس کو زکات ادا کرنی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ یہ سب جب تو اب تک یہ ہوا کہ نقد جس میں بینک بیلنس بھی داخل ہے اور فائنینشیل انسٹرومنٹ بھی داخل ہے اور سامان تجارت جس میں را مٹیریل بھی داخل ہے جس میں پروڈیوس گڈ بھی داخل ہیں جس میں جو سامان انڈر پروسیس ہے وہ بھی داخل ہے اور کمپنی کے شیئر بھی داخل ہیں. یہ سامان تجارت. اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو آدمی نے اپنے فروخت کرنے کی غرض سے خریدی ہو وہ بھی اس میں داخل ہے. جب اس کا آپ نے حساب لگا لیا کہ ان کی کل مالیت کتنی بنی اس میں سے آپ قرضے منہا کر سکتے ہیں جو آپ کے ذمہ قرضے ہیں. ہاں اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب آپ نے اسٹاک کا حساب لگایا تو اور اس کی مالیت نکالی تو بہت سی رقمیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں سے واجب الوصول ہوتی ہیں. دوسروں کے ذمہ قرض ہیں. کسی کو قرض دے رکھا ہے یا سامان بیچا ہوا ہے ادھار اور اس کی رقم ابھی آنی ہے تو وہ جو دوسروں کے ذمہ قرضے ہیں بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی آج ہی آپ اپنی مالیت میں شامل کر لیں. اگرچہ شرعی حکم یہ ہے کہ وہ قرضے جب تک ملے نہیں اس وقت تک ادائیگی واجب نہیں ہوتی لیکن جب مل جائیں تو اگر کئی سال گزر چکے ہوں گے تو پچھلے سالوں کی بھی زکات دینی ہوگی. فرض کسی کو آپ نے 1,00,000 روپیہ قرض دے رکھا ہے اور وہ 1,00,000 روپیہ 5 سال کے بعد آپ کو ملا تو اگرچہ اس دوران آپ کے اوپر ادائیگی واجب تو نہیں لیکن جب 5 سال کے بعد آپ کو 1,00,000 روپیہ ملے گا تو 5 سالوں کی زکات دینی ہوگی. تو اس وقت یکمشت ادا کرنے میں بعض اوقات دشواری ہوتی ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہر سال کے سال اس کی ادائیگی بھی کر دی جایا کرے ہر سال. تو اس جتنے آپ نے مالیت لگائی ہے جتنا آپ نے اندازہ لگایا ہے اس میں قرضوں کی واجب الوصول رقمیں بھی شامل کر لیں اور شامل کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے ذمے کتنے قرض ہیں تو ان قرضوں کو اس میں سے منہا کر جب قرضے منہا کر دیے تو باقی رقم بچی یعنی آپ نے حساب لگایا کہ اتنا نقد ہے اتنا بینک بیلنس ہے اتنی زیور کی مالیت ہے اتنا سامان تجارت ہے اتنے شیئرز ہیں اتنے بانڈز ہیں اور اتنے دوسروں کے ذمہ قرضے ہیں ان کا ٹوٹل یہ ہوا. اس ٹوٹل میں سے جو آپ کو قرضے دوسروں کے ادا کرنے ہیں اس کو منہا کر دیں جو باقی بچا وہ قابل زکات آپ کا ٹوٹل ہے اس کا 40واں حصہ یا 2.5% نکال کر ادا کر دیں. یہ طریقہ ہے حساب لگانے کا کہ وہ حساب لگا کر رکھ لیا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جس دن حساب لگائیں تو اتنی رقم نکال کر الگ محفوظ کر لیں کہ بھائی اب اس کو خرچ بعض اوقات اکٹھی خرچ نہیں ہوتی تو تاکہ حساب صحیح رہے تو الگ نکال کر رکھ لیں اور وقتاً فوقتاً مستحقین میں اس کو صرف کرتے رہیں. تو یہ طریقہ ہے حساب لگانے کا. جب یہ اس میں ایک بات قرضوں کے سلسلے میں اور عرض کر دوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ قرضوں کو منہا کرنا چاہیے یہ معمولی نارمل قرضے کی بات کر رہا ہوں. ایک قرضے ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار اس لیے لیتے ہیں تاکہ उससे अगर उसके पास दो फैक्ट्रियां हैं, दो मिल हैं, तो कर्जा लेकर तीसरा मिल लगा लिया, तीन है तो कर्जा लेकर चौथा लगा लिया। उनका हिसाब किताब ऐसा होता है कि अगर उनके कर्जों को मिनहा किया जाए, तो एक आदमी जो अरबपति है वो उसके कर्जों को अगर मिनहा किया जाए ऐसे इस किस्म के कर्जों को, तो दरअसल ये कि उसके ऊपर एक पैसा भी ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि उल्टा वो मुस्तहिक ज़कात होगा। इसलिए कि उसने जितनी उसके पास मालियत है उससे ज्यादा से बैंक से कर्जे ले रखे और वो कर्जे लेकर दूसरे दिन खड़े कर रहा है, तो वो तो बेचारा फकीर मिस्कीन है। इस हिसाब से कि उसे अगर कर्जे मना किए तो उसको और उल्टा ज़कात देनी चाहिए। तो इसमें भी शरीयत ने फर्क रखा है, वो ये है कि अगर वो ऐसा कर्जा जो इस गरज के लिए लिया गया हो, उस कर्जे को आदमी ने ऐसे असासे खरीदने में इस्तेमाल किया जो काबिले ज़कात है, तब तो उस कर्जे को मिला करेंगे। लेकिन अगर उस कर्जे को ऐसे असासे खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जो नाकाबिले ज़कात है, तो फिर कर्जा मिला नहीं होगा। मिसाल से समझिए, एक शख्स ने 1 करोड़ रुपया कर्जा लिया बैंक से, और 1 करोड़ रुपया कर्जा लेकर उसने एक प्लांट बरामद कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया अपने किसी नए कारखाने के लिए। अब ये प्लांट 1 करोड़ रुपए से खरीदा, ये प्लांट काबिले ज़कात नहीं है, मशीनरी है, तो इस सूरत में यह कर्जा मिनहा नहीं होगा, उसके काबिले ज़कात असास में यह मिनहा नहीं होगा। लेकिन अगर उसने इस कर्जे से रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल खरीदकर उसको प्रोसेस करना चाहा, तो क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो काबिले ज़कात है, लिहाजा उस सूरत में यह मिनहा होगा। यह है कायदा उसका। तो नॉर्मल कर्जे जो हम जैसे लोग लेते हैं उनके अंदर तो पूरा कर्जा मिला होगा, लेकिन वो कर्जे जो इस गरज के लिए ले जाते हैं पैदावारी अगराज के लिए, उसमें ये तफरीक है कि अगर उससे नाकाबिले ज़कात असासे खरीदे हैं तो वो मिनहा नहीं होगा, और अगर काबिले ज़कात असासे खरीदे हैं तो मिनहा होगा। इसके बाद आपके पास ये पता चल गया कि हमें कितनी ज़कात हमें अदा करनी। अब अदा करने के अंदर भी मेरे वाले जमाजिद हजरत माना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रसूलुल्लाह तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि देखो भाई, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ज़कात निकालो, ये नहीं फरमाया कि ज़कात निकालो, ना ये फरमाया कि ज़कात फेंको, बल्कि ये फरमाया आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। यानी ये देखो कि उस जगह पर ज़कात जाए जहां सराहन जानी चाहिए। बालों समस्या निकाल तो दी, अब किसकी परवाह नहीं है कि वो सही मतलब पर खर्च हो रही है कि नहीं हो रही, डाल दिया किसी का हवाले कर दिया बगैर ये ताकि किए हुए कि ये सही तरीके पर खर्च करेगा कि नहीं करेगा। ये शुमार इदारे दुनिया में काम कर रहे हैं और उसमें मसाफात इस बात का लिहाज नहीं होता कि ज़कात सही मतलब पर खर्च हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये फरमाया कि ज़कात अदा करो, यानी मुस्तहिक से ज़कात को अदा करो। उसके लिए शरीयत ने ये एक निज़ाम बनाया है कि भाई ज़कात हर उस सिर्फ उसी उन्हीं अशख़ास को दी जा सकती है जो साहिब निसाब ना हो, यहां तक कि अगर उनके पास जरूरत से ज़ायद सामान घर में ऐसा है जो 52.5 तोले चांदी के मकदार तक पहुंच जाता है तो भी वो मुस्तहिक ज़कात नहीं है। मुस्तहिक ज़कात हुआ है जिसके पास 52.5 तोले चांदी की मालियत का कोई सामान जरूरत से ज़ायद ना हो, वो है मुस्तहिक ज़कात। और उसमें भी अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला की तरफ से ये फरमाया गया कि उसको मालिक बनाकर दो, मालिक बनाकर दो। इस वास्ते ये अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि मालिक बनाकर दो, यानी वो अपनी मिल्कियत में खुद मुख्तार हो, जो चाहे करे, ऐसी मिल्कियत होनी चाहिए। किसी इसी वास्ते किसी बिल्डिंग की तामीर पर ज़कात नहीं रख सकती, किसी की तनख्वाहों पर इदारे की तनख्वाहों पर नहीं लग सकती। अल्लाह ताला ने यह ऐसा निज़ाम कायम किया है कि बज़ाक़ात ऐसा होता है कि अगर इदारे कायम करने की इससे इजाजत दे दी जाती तो सब खाती के लोग खत्म कर होते हैं कि इदारों के अंदर तनख्वाहें बेशुमार और तामीर के अंदर खर्च हजार तरह के बिल रखे हुए हैं, उसमें ज़कात खर्च हो रही। तो इस वक्त हुक्म यह दिया गया कि नहीं, غیر صاحب نصاب کو مالک بنا کر دو. یہ فقیروں کا، فقرا کا، کمزوروں کا، غریبوں کا حق ہے، زیادہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے. نہ یہ کہ لوگ ادارتی طور پر اپنے ادارتی اخراجات میں اس کو کھاتی کے ختم کر دیں، لہٰذا اسی کو پہنچاؤ اور اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ اس کا مالک بنے. مالک بنا کر اس کو دے دیا تو انشاءاللہ تمہاری زکات ادا ہوگی. آدمی کو چاہیے کہ اس کی پہلے سے سیدھے پکے، اور یہ عیسائی زکات کا حکم وہ ہے جو انسان کے دل میں یہ طلب اور جستجو خود بخود پیدا کرتا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ میرے پاس رکھا ہوا ہے تو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہے، لہٰذا وہ خود تلاش کرتا ہے کہ کون کون مستحق ہیں. یہ ان مستحقین کو کی فہرست بناتا ہے اور پھر ان کو پہنچاتا ہے. یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے. آپ کے محلے میں ملنے جلنے والوں میں اس میں بھی سب سے افضل ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو زکات دینا سب سے افضل ہے. اور یاد رکھیے کہ صرف دو رشتے ایسے ہیں جن کو زکات نہیں دی جا سکتی. ایک ولادت کا رشتہ، یعنی باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا. ایک نکاح کا رشتہ، یعنی شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. باقی سارے رشتے میں زکات دی جاتی، بھائی کو، بہن کو، چچا کو، خالہ کو، پھوپھی کو، جتنے رشتے ہیں ان سب میں زکات دی جا سکتی ہے سوائے باپ بیٹے کے رشتے کے اور نکاح کے رشتے کے، یعنی شوہر بیوی کے رشتے. ان دو رشتوں کے علاوہ ہر جگہ زکات دی جاتی، بلکہ ان کو زکات دینا زیادہ ثواب ہے کہ اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور زکات کی ادائیگی بھی ہے. ڈبل ثواب اسے اپنے اشاروں میں دیکھو، لیکن یہ ضرور دیکھ لو کہ وہ مستحق سے زکات ہوں اور صاحب نصاب نہ ہو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوہ مثلا دیوا کا سنیا ہوئے دیواؤں کو دینی چاہیے. بے شک اچھی بات ہے اگر دیوا مستحق کا زکات ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کی مدد کریں. لیکن اگر ایک دیوا ہے مستحق کا زکات نہیں ہے تو محض دیوا ہونے کی وجہ سے وہ مصرف نہیں بنتی. یتیم کو دو بے شک ضرور دو، لیکن یہ دیکھ کر دو کہ وہ مستحق سے زکات ہے. اگر یتیم ہے مگر مستحق سے زکات نہیں، صاحب نصاب ہے، تو باوجود یتیم ہونے کے اس کو زکات نہیں دی جاتی. ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زکات نکالنی چاہیے. اب تھوڑی سی گفتگو مختصر میں یاد کر دوں کہ کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر بھی زکات کا نظام قائم ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے مالیاتی اداروں سے زکات وصول کی جاتی ہے. کمپنیاں اپنی جگہ پر ایکسور زکات کاٹتی ہیں. اس کا کچھ حکم میں یاد کرتا ہوں. جہاں تک بینکوں کا تعلق ہے، بینکوں اور مالیاتی اداروں کا، وہاں سے زکات جو کٹتی ہے تو وہ زکات اس سے ادا ہو جاتی ہے، دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آدمی کے لیے احتیاط یہ ہے کہ جب یکم رمضان آنے والا ہو، جبکہ زکات کاٹی جاتی ہے، تو پہلے سے اس کی دل میں نیت بھی کر لیں کہ بھائی میری زکات کٹے گی، میں اس کو زکات کے مد میں استعمال کر رہا ہوں. یہ کر لیں تو اس سے اس کی زکات ادا ہو جاتی ہے، دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں. اس میں اگر فرض کرو، بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب ہماری فلاں رقم پر تو سال گزرا نہیں اور پوری رقم پر زکات کٹ گئی. تو میں پہلے یاد کر چکا ہوں کہ ہر رقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ایک دن پہلے بھی جو رقم آئی ہے اس کے اوپر جو زکات کٹی وہ صحیح کٹی. البتہ ایک بات ہوتی ہے کہ کسی آدمی کا سارا اثاثہ بینک ہی میں اور کچھ ہے ہی نہیں، اور قرضے اس کے اوپر ہیں، قرضے اس پر ہیں، تو اس صورت میں بینک زکات کاٹ لیتا ہے اور قرضے اس میں سے بڑھا ہوتے نہیں تو زیادہ کٹ جاتے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی وہ وقت آنے سے پہلے اپنی رقم یا تو نکال لے یا کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حقیقت میں ڈالنی ہی چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ میں، سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالے ہی کیوں، وہ سیدھی اکاؤنٹ ہے، اس میں ڈالے ہی کیوں، تو اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں زکات کٹتی نہیں. لہٰذا اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کو کر دیا جائے تو پھر وہاں سے نہیں کٹے گی، اور پھر آدمی اپنے طور پر جس طرح اور اثاثوں کی زکات ادا کرتا ہے اسی طرح اس کی بھی ادا کر دے، یا اس کو بینک کو لکھ کر دے دے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں اور صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے میرے اوپر زکات واجب نہیں ہے. سوشل زکات کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سب چیز لکھ کے دے دے تو میں صاحب نصاب نہیں ہوں تو پھر اس کے اوپر زکات نہیں کرتا. تیسرا دوسرا مسئلہ ان شیئرز وغیرہ کا ہے کہ کمپنی کے شیئر سب چیز آپ نے لیے ہوئے ہیں تو وہاں کمپنی جو ہے جب ڈویڈنڈ تقسیم کرتی ہے تو اس وقت وہ زکات اس میں سے منحا کر لیتی ہے. لیکن وہ زکات جو منع کی جاتی ہے وہ عام طور سے فیس ویلیو پر کی جاتی ہے, شیئرس کی جو اصل ویلیو ہے اس کے اوپر کی جاتی ہے. حالانکہ شرعاً زکات واجب ہے مارکیٹ ویلیو پر, لہذا جتنا فیس ویلیو پر زکات کاٹ لی گئی وہ تو ادا ہو گئی, لیکن جو مارکیٹ ویلیو اور فیس ویلیو کے درمیان جو فرق ہے اس کی زکات آپ کو الگ سے نکالنی ہوگی. مثلاً سمجھ لیجیے کہ ایک شیئر جو ہے اس کی فیس ویلیو 50 روپے تھی اور مارکیٹ ویلیو 60 روپے ہے تو کمپنی والوں نے 50 روپے کی زکات ادا کر دی, وہ ادا ہوگا. لیکن کیونکہ مارکیٹ ویلیو 60 روپے ہے لہذا 10 روپے کی زکات آپ کو الگ سے نکالنی چاہیے. یہی معاملہ کمپنیوں میں ہے, یہی این آئی ٹی یونٹ وغیرہ میں بھی سب میں یہی صورتحال ہے کہ جہاں جہاں فیس ویلیو پر زکات کرتی ہے تو مارکیٹ ویلیو کا حساب کر کے اس کا فرق ادا کرنا ضروری ہے. یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں زکات سے متعلق اور اس کے متعلق احکام کے بارے میں. ایک بات اور عرض کر دوں وہ یہ کہ زکات کے لیے شرعاً کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے, نہ کوئی زمانہ مقرر ہے کہ اس زمانے میں یا اس تاریخ میں زکات ادا کی جائے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی زکات کی تاریخ جدا ہوتی ہے. شرعاً اصل زکات کی تاریخ وہ ہے جس میں آدمی پہلی بار صاحب نصاب بنا. پہلی بار جو صاحب نصاب بنا جس تاریخ میں وہ اس کی زکات کی تاریخ ہو گئی. سوچ لو ایک شخص جو ہے یکم محرم الحرام کو پہلی بار صاحب نصاب بنا تو اس کی زکات کی تاریخ ہو گئی یکم محرم الحرام. اب آئندہ ہر سال اس کو یکم محرم الحرام کو زکات کا حساب کرنا چاہیے. لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی کہ ہم کس تاریخ میں سب سے پہلے صاحب نصاب بنے تھے. اس لیے مجبوری یہ ہے اس مجبوری کی حالت میں کوئی تاریخ ایسی جس میں اس کے لیے حساب کرنا آسان ہو وہ تاریخ مقرر کر لی جائے تو اس سے پھر اسے حساب لگا سکتا ہے. اب لوگ رمضان میں اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر سطح ہر فریضے کا ثواب فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے تو زکات کا ثواب بھی 70 گنا ملتا ہے. لیکن محض اس وجہ سے اگر کسی کو اپنے صاحب نصاب ہونے کی تاریخ معلوم ہے تو محض اس وجہ سے وہ رمضان کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. اس کو اپنا جو تاریخ ہے اسی کے حساب سے حساب کرنا چاہیے, حساب اس دن کرنا چاہیے. ادائیگی جو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر رہا ہے جو بچ گیا وہ رمضان میں ادا کر دیں, لیکن وہ تاریخ مقرر محفوظ کی ضرورت ہے. اگر نہیں یاد ہے تو پھر مجبوری ہے تو رمضان کی کوئی تاریخ اگر مقرر کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اس میں تھوڑا سا احتیاط کرے کہ زیادہ ادا کر دے تاکہ کچھ اگر دن کا فرق رہ گیا ہے تو ان دنوں کا فرق وہ پورا ہو جائے. اس طرح ہر انسان کو اپنی ایک تاریخ مقرر کرنی چاہیے, ہر سال اسی تاریخ میں دیکھے کہ میرے پاس کیا اثاثے موجود ہیں اور جو طریقہ میں نے بتایا اس کے مطابق اس تاریخ کا حساب کرے اور اس تاریخ کا حساب کر کے اس تاریخ میں سونے کی قیمت لگانی ہے تو اس تاریخ کی لگائے, شیئر کی قیمت لگانی ہے تو اس تاریخ کی لگائے, اسٹاک کی قیمت لگانی ہے تو اس تاریخ کی لگائے, اور ہمیشہ ہر سال وہی تاریخ ہونی چاہیے. یہ چند بنیادی طور پر جو معلومات تھیں وہ میں نے عرض کر دی. اب اگر آپ اگر سوال رکھتے ہوں کوئی باتیں پوچھنے کی ہوں تو ان شاء اللہ زکات جو ہے وہ قمری سال کے حساب سے ہوتی ہے, چاند کے تاریخ جو ہے وہ کچھ چاند ہی کے مقرر کرنی چاہیے. یہ سوالات کے لیے پرتی دی گئی ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ان پرتی پر سوال دے دیں اور اس پر اپنا پتا فون نمبر یا ٹیکس نمبر بھی دے دیں. یہ کہ سارے سوالوں کا جواب تو وہاں سے دینا مشکل ہے, جو فون کر دیں گے گندہ نکل جائے گا. یہاں پر جو
سونا
ختم ہوتا ہے تو کھانے کے اوپر خرچ کرتا ہے.
اچھا پڑھانے والے کا جائیں گے بہت بڑا اہم سوال کا کرنے والا
جی آپ
سب سے مجھے اور سب سے کام آئے گا ہمارے یہاں کا یہ برادری میں
ہو سکتا ہے آپ کے سوالات
یہ بہت سے سوالات ہیں
کوشش کرتا ہوں کہ ان کے سب کے جوابات ہو جائیں. فرمایا کہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کئی مزدورات اپنی زکات اپنے خادم کو کہتی ہیں کہ میری زکات ادا کر دیں کیونکہ میرے پاس زکات ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں, ایسی صورت میں زکات ادا ہوگی یا نہیں؟ یہ سمجھ لیجیے کہ کا خود ذمہ دار ہے, جس طرح ہر آدمی نماز کا خود ذمہ دار ہے اسی طرح زکات کا بھی خود ذمہ دار ہے. جس طرح شوہر کی نماز پڑھنے سے بیوی کی زکات نماز نہیں ہوتی ادا, اسی طرح شوہر کے زکات شوہر کے ذمہ زکات ادا کرنا بیوی کی نہیں ہے, بیوی کی زکات ادا کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے. اگر بیوی خود صاحب نصاب ہے تو زکات ادا کرنا اسی کے ذمہ فرض ہے. صاحب نصاب اگر ہے تو یہ کہنا کہ میرے پاس زکات ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں یہ بات اسے درست نہیں, کہ اگر پیسے نہ ہوتے تو زکات واجب کیوں ہوتی. اگر فرض کیجیے کہ باوقار ایسا ہوتا ہے کہ زیور ہوتا ہے اور زیور کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بچ جاتی ہے, اس کے ذمہ زکات ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں اگر الگ سے پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنے زیور سے زکات ادا کرے. لیکن اگر شوہر کچھ دلی سے اس کی درخواست قبول کر لے اور کہے کہ ٹھیک ہے, وہ شوہر سے کہے اچھا ہوا تو آ جائے گی نا ان شاء اللہ, اگر وہ شوہر بیوی شوہر سے کہے کہ میری زکات ادا کر دو اور شوہر کچھ دلی سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی. یہ لکھا ہے کہ بہت سے مالدار جن کے علاقوں میں سینکڑوں غریب ہیں مگر وہ زکات اپنی برادری کی انجمن میں دیتے ہیں اور انجمن قبرستان کی زمین شادی حال ہیرے تملیغ یا کسی طریقے سے خرچ کرتی ہے اور غریب عام لوگوں کو ایک دن کی روٹی میسر نہیں. اس کا جواب کہ غریب جو سلائٹ ہے میرے سارے اس کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے. کوئی بھی ایسا کام جس میں تعمیر ہو یا قبرستان وقف کرنا ہو یا تعمیر مسجد ہو یہ اس کے اوپر شرط نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو تبلیغ کا ہیرا عام طور سے کیا جاتا ہے کہ کسی کو دے دیا اور اسے کہا کہ اس پر خرچ کر دو, وہ بھی بیچارہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کھیل ہو رہا ہے اور حقیقت میں مجھے ایک پیسے کا بھی اختیار نہیں ہے, تو یہ محض ہیرا ہے, اس کی وجہ سے کوئی حکم میں تبدیلی نہیں آتی. آج کل ادارے زکات اور دیگر عطیات جمع کرنے کے لیے بے بہا سرمایہ پبلسٹی پر خرچ کر دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. پبلسٹی کے اوپر زکات کی رقم کرنا خرچ کرنا ضرورت ہے جو ہوتے جائیں والا تھا. قرآن مجید میں زکات کے آٹھ مسائل بیان ہوئے ہیں. ہمارے ہاں زکات جمع کرنے والے اداروں کا رواج ہے, ان اداروں میں جمع کی 90% زکات ہوتی ہے. ادارے اپنے اخراجات اور پبلسٹی وغیرہ کے لیے زکات کی تبلیغ کراتے ہیں. کیا غیر ضروری اخراجات مسئلے اداروں کے لیے گاڑیوں کی خریداری اور پبلسٹی وغیرہ کے لیے زکات کی تبلیغ جائز ہے؟ صحیح عرض کرتا ہوں کہ یہ جائز نہیں. اس طرح کی تبلیغ کے کئی سوال میں ایک ہی دیتے ہیں. قرآن مجید اور احادیث کے تفاصیل میں زکات کی افادیت کے بیان کی گئی ہے کہ اس سے معاشرے میں غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. زکات لینے والا سب سے ایک سال اگر زکات لیتا ہے تو اگلے سال زکات دینے کے قابل ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں مدارس اور دیگر اداروں کی وجہ سے زکات کا یہ بہترین مطلب تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے. مدارس زکات لے جاتے ہیں, حد تو یہ ہے کہ زکات مسجد پر لگانے کے لیے بھی تبلیغ کرا دی جاتی ہے. اب وہ غریب جو سارا سال زکات کی آس میں اپنے بچوں کے شادیوں اور دیگر لوگوں کو میں رکھے ہیں وہ کیا کریں؟ صحیح اب سے تمہیں جواب دی کہ جن اداروں میں صحیح طریقے سے زکات خرچ کرنے کا صحیح طور پر اسلام موجود نہیں ہے, ان کو زکات نہ دینی چاہیے بلکہ غریبوں کو مالک بنا کر زکات دینی چاہیے. البتہ کسی ادارے میں اگر باقاعدہ صحیح طریقے پر انتظام موجود ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح اور فقرا حقدار ہے اسی طرح وہ طلبا جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بیچارے غریب ہیں تو وہ اور زیادہ حقدار ہیں, کیونکہ دین کی تعلیم کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. اس واسطے جہاں اس بات کا انتظام موجود ہو تو وہاں دے سکتا زکات دے سکتے ہیں. ایک تاجر کی زکات 50 لاکھ روپے بچی ہے, اس نے 2.5 من آٹے کی بوری منگائی اور اس میں 50 لاکھ روپے آٹے کے بیچ میں اس طرح ڈال دی کہ باہر سے پتہ نہ چلے کہ 100 روپے ہیں بلکہ آٹے کی بوری نظر آئی. پھر ایک غریب مسکین کو بلا کر کہا تم اس کے مالک ہو, اس کو لے جاؤ. غریب نے کہا بہت ساری ہے کیسے لے جاؤں, تو اس سے تاجر نے کہا مجھے یہ بوری 10,000 میں دے دوں. یہ قدر سوال ہے. سال گزرنے کے بعد اس تعلیم کو زکات ادا کرنی ہے, اس کے نصاب سے کم مال ہے تو کیا زکات ادا کرنی ہے یا نہیں؟ اگر سال کی وہی جو تعلیم میں نے عرض کیا ہے جس کو تعلیم زکات کا انصاف کرنے کی ہے اس تعلیم میں نصاب نہیں ہے تو پھر زکات ہی والی. ضرورت سے زائد مال کی کیا تعریف ہے, کیونکہ یہ ضروریات ہر ایک کی مختلف ہوں گی. ضرورت سے زائد سے مراد یہ ہے کہ جو گھر کا جو انسان کے اپنے کھانے پینے کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہے, اس کے پہننے کے کپڑے ہیں, اس کے گھر کا اثاثہ ہے جو اس کے گھر میں استعمال ہوتا رہتا ہے, تو ہر آدمی کی ضروریات بے شک مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مہمان بہت آتے ہیں تو ان کے لیے اثاثہ زیادہ چاہیے, اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے, جن کو خاص یعنی کبھی خرچ کرنے کی استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی, ایسا سامان جو ہے وہ ضرورت سے زائد کرتے جائیں. جی ٹیلی ویژن یقیناً ضرورت سے زائد ہے, یقیناً. جو لوگ فیکٹری لگاتے ہیں اس میں 1 کروڑ اپنا 3 کروڑ بینک سے لے کر لگاتا ہے, آئے سب سے زکات پڑ رہی ہے. ابھی میں جواب دے چکا ہوں اس کا تفصیل کے ساتھ. بعض غریب ذہن رکھنے والے علماء کہتے ہیں کہ فیکٹری کے بعد مشینری پر بھی زکات ہے. یہ تو بات صحیح نہیں ہے, مشینری پر تو زکات نہیں ہے, لیکن وہ جو میں نے عرض کیا کہ جو قرضے کی منہائی کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے پر اگر عمل کیا جائے تو یہ مشین مشینری پر زکات لگانے کی ضرورت نہیں. ہسپتالوں کی تعمیر اسی طرح مدارس کی تعمیر پر اگر زکات خرچ کرنا چاہیں تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ حقیقت میں تو تعمیر کے اوپر زکات کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی, لیکن بعض مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہیلے تبلیغ میں نے بتایا جس طرح کا ہیلا کیا جاتا ہے کہ جس میں دونوں جانتے ہیں کہ حقیقت میں تبلیغ نہیں ہے تو وہ تو کسی طرح بھی معتبر نہیں. لیکن یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ تعمیر کی جا رہی ہے واقعتا ان کو وہ رقم دے دی جائے, اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے استعمال ہوگی, ہمارے ہی مطلب میں استعمال ہوگی, تو پھر وہ اپنے طور پر اس تعمیر کے لیے دے دیں تو پھر اس کی گنجائش ہے. خاص سوالات جہاں زکات کے علاوہ بھی ہیں تو کیونکہ موضوع آج کا زکات ہے یار میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. کھانا پکا کر دیا جا رہا ہے یہ زکات میں ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے. کھانا پکا کر اگر پیسے میں زکات ہے تو دے سکتا ہے. کتابوں کے حساب میں زکات کی رقم لگ سکتی ہے یا نہیں؟ تو کتابوں کے حساب میں نہیں لگ سکتی, البتہ وہ کتابیں اگر مستحق سے زکات کو مالک بنا کر دی جائے گی تو اس سے زکات لگ. ایک شخص نے مکان 10 سال پہلے بنایا اور لاگت 1 لاکھ آئی جو اس وقت جاری سرمایہ میں سے ادا کی گئی. آج اس مکان کی مارکیٹ قیمت 50 لاکھ ہو گئی ہے. مکان ذاتی رہائشگاہ ہے, کیا زکات کے حساب کے وقت اس ذاتی مارکیٹ ویلیو کو موجودہ سرمایہ سے منہا کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں, موجودہ سرمایہ سے منہا کرنے کا سوال کوئی نہیں, لیکن کیونکہ وہ ذاتی رہائش کا مکان ہے یا اس پر زکات والی ہے. کنفرم ریٹ نہ ہو یعنی ایک ان کامن آئٹم ہو اور اس کے ریٹ اپنے سوابدید کے مطابق اور ایک مخصوص نفع رکھ کر بیچنا چاہیں لیکن ابھی تک بکا نہیں یا معمولی بکا اس کے بعد نہیں بکتا, اس کی قیمت کا تعین کس طرح ہے؟ اس کا تعلق تو اپنے تجربے سے ہے. تجربے سے یہ سمجھے انصاف کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اس کی ایک تخمینی اور اندازے سے اس کی قیمت لگائیں کہ یہ سامان جب بکے گا تو ہمیں امید ہے کہ اتنے پیسے اس کے ملیں گے تو اس کے حساب سے وہ لگائیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کئی سال سے پڑی ہیں, بظاہر صحت مند حالت میں ہیں لیکن بکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی, اس سے پہلے ان کی طرح کیا جائے. ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ زکات میں خود وہ چیز بھی دی جا سکتی ہے جس پر زکات آئے گا. تو سامان تجارت جو ہے ضروری نہیں کہ اس کے نقد روپیہ ہی دیا جائے, بلکہ وہ سامان تجارت جس کی زکات نکالی جا رہی ہے اسی سامان تجارت کا کچھ حصہ سیلس مائنڈ کا وہ بھی زکات میں دیا سکتا ہے. اور اگر وہ ایسی چیز ہے جو عام استعمال کی نہیں ہے, بیچارہ فقیر لے کر اس کو کچھ کرے گا نہیں, تو اس میں بہتر یہ ہے کہ قیمت لگائی جائے, لیکن قیمت اسی طرح لگائی جائے گی کہ اندازے اور تقینے سے جو اپنے انصاف کے ساتھ قیمت بنتی ہو وہ اس کی لگائی جائے. جسے باہر خریدا ہے اور ابھی ہاتھ میں نہیں آیا, وہ جب امپورٹ ہوگا تو اس پر خرچ ہوگا, سب سے ہاتھ میں آئے گا, اس کا تعین کس طرح کیا ہے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ سامان آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے, چاہے ابھی تک قبضے میں نہیں آیا, تب تو سامان کی قیمت لگائی ہے. لیکن اگر وہ آپ کی ملکیت میں ابھی نہیں آیا تو جتنے پیسے آپ نے اس میں لگائے ہیں صرف اس پر زکات لگے گی. فرضی کے ایک سامان امپورٹ کیا اور وہ آپ کی ملکیت میں آ گیا اگرچہ ابھی راستے میں, تو اس کی سامان کی قیمت لگا لو. لیکن اگر فرض کیجیے کہ ابھی وہ آپ کی ملکیت ہی نہیں آیا, سودا ہی مکمل نہیں ہوا, تو اس میں اگر فرض کیجیے آپ نے کوئی ایل سی کھولی ہے اور اس ایل سی کے اندر کوئی مارجن دیا ہے, تو جتنا دیا ہے وہ تو اسی حد تک واجب ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں کا نقطۂ نظر کشمیر اور افغانستان کے مدارس کے بارے میں یہ ہے کہ ان علاقوں کے مدارس میں باوجود ایک استحقاق ہے لیکن زکات نہ دی جائے, کیونکہ یہ مدارس والے یہ زکات کی رقم جہاد میں دے دیتے ہیں اور اس طرح دہشت گرد بنتے ہیں. برائے مہربانی ان علاقوں کے مدارس کے حوالے سے وضاحت فرمائیں. بھائی اگر وہ زکات صحیح جگہ پر استعمال کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں. میں زکات انگریزی تاریخ کے حساب سے ادا کرتا ہوں, شروع سے اپنے قمری تاریخ کا تعین کیسے کروں؟ اس میں یہ ہے کہ اب تو آپ قمری تاریخ کا تعین کر لیں اور پیچھے جو شمسی تاریخ سے زکات ادا کرتے آئے ہیں, تو ہر سال جو دنوں کا فرق پڑتا ہے
2.6
کے بعد 2.6 اضافہ
ٹو پوائنٹ فائیو کے بجائے 2.6 کا حساب کریں.
جیسے انہوں نے حساب لگایا ہے دنوں کا, تو اس کے حساب سے دے لیں اور آئندہ خبریں تاریخ کا اعتبار. میں نے سنا ہے کہ جو لوگ اگلی تاریخ سے زکات ادا کرتے ہیں انہیں 30 سال کے بعد 1 سال کی کل زکات ادا کرنی ہوگی. بتا دیا گیا کہ 2.5 کو یا 2.6 دے دیں پچھلے کا, لیکن آئندہ ہماری کیا مانگ کر. سونے کے زیور میں کھوٹ اور نگینے کی قیمت اور وزن شامل ہوتا ہے, کیا زیور کی ریئلائزیشن ویلو پر زکات ہوگی یا پھر کھوٹ وغیرہ کی قیمت الگ کرنی ہوگی؟ جو ہماری زیور ہے اس میں سے نگوں کی قیمت بھی نکالی جا سکتی ہے, میناکاری جو بھی کچھ ہے اس کے اوپر اس کی قیمت بھی نکالی جا سکتی ہے, اور کھوٹ وغیرہ کے لیے یعنی جو پیور سونا ہے سونا ہے اس کی قیمت پتہ لگوا دی. بعض علماء نے شیئرس کے کام کو جائز قرار نہیں دیا کیونکہ شیئرس کی بنیاد سود پر ہے, سود کی بڑی تک وہی رائے ہے. آپ نے شیئرس کے کام کو صحیح قرار دیا, کیا یہ کاروبار جائز ہے؟ یہ تعلق موجودہ موضوع سے نہیں ہے لیکن میرا اس کے اوپر مستقل ایک تقریر ہے جو اردو کے میں چھپ گئی ہے, شیئرس کے خریدو کرو شیئر خرید بتائے, وہ پڑھ لیجیے تو اس کی تفصیل واضح ہو جائے گی. سیونگ اکاؤنٹ کا بھی سود ہے اور آپ نے اس اکاؤنٹ کو صحیح قرار دیا. میں نے صحیح قرار نہیں دیا بھائی, میں نے کہا کہ سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں رکھنا چاہیے, کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بینک سے قرض لے کر سکتے قائم کرتا ہے اس کو زکات دینی ہوگی, کیا سودی کاروبار کو زکات ہے؟ جو قرض لے کر جو فیکٹری قائم کرتا ہے, میرا خیال میں یہ صاحب کوئی بات نہیں سمجھے گئی. افسوس یہ ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو زکات ہوگی, میں نے کہا تھا کہ جو قرض لیا ہے بینک سے اس قرض کو قابل زکات اثاثوں سے منحا نہیں کیا جائے گا. جہاد میں باطل سے برتر بیکار مجاہدین کو زکات دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں دی جا سکتی ہے، جبکہ وہ جہاد میں لگے ہوئے ہوں اور ان کو یہ زکات کا مستقل مطلب ہے. زکات کی رقم نکال کر کیونکہ یکمشت ادا نہیں کرتے، اس لیے زکات پیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتے ہیں. اس طرح رقم تھوڑے تھوڑے وقت میں مختلف وقت ادا کی جاتی ہے اور مکمل ادا ہونے تک کاروبار میں رقم لگی رہتی ہے. یہ صورت جائز ہے، زکات پیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتے ہیں. یہ سمجھا گیا اس کا مطلب؟ کن صاحب کا سوال ہے؟ زکات کی رقم زکات ٹیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر لیتے ہیں. کوئی سوال ہے جنہوں نے سوال کیا؟
پورے سال میں تھوڑی تھوڑی جگہ دی جائے، مگر وہ پیسہ کاروبار میں استعمال ہوگا نہیں لگا
رہے گا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی سے جلدی ادا ہو جائے گا. ایک سے زائد گاڑیوں کا کیا حکم ہے، زکات ہے یا نہیں؟ اگر ایک سے زائد گاڑیاں استعمال کے لیے ہیں تو ان پر زکات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گاڑی بیچنے کی غرض سے خریدی ہو، پہلے میں بتا کر چکا ہوں، تو پھر کرائے پر دیے ہوئے گھر پر زکات ہے یا نہیں؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کرائے پر اگر گھر دیا ہوا ہے تو اس کی مالیت پر زکات نہیں ہے. جب کرایہ آئے گا تو کرایہ جو ہے وہ آپ کی نقد رقم میں شامل ہو کر اس میں جتنا کچھ سال کے آخر میں بچے گا اس کے اوپر زکات والی ہوگی. اگر کوئی شخص قرض مانگے، احتمال یہ ہے کہ قرض واپس نہیں کرے گا، تو اس کو قرض کہہ کر مگر دل میں زکات کی نیت کر لے تو زکات ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ اچھا سوال کیا کسی نے، عملی سوال ہے. لوگ ایسا ہوتا ہے کہ قرض مانگتے ہیں اور بتایا کہ یہ دے گا جائے گا نہیں واپس، لیکن اس کو ذرا سا تھوڑا سا درندے کرنے کے لیے قرض کا استعمال کر لیتے ہیں، دل میں نیت زکات کی ہوگی. تو اس طرح بھی زکات ادا ہو جاتی ہے، یعنی قرض کہہ کر دی لیکن دل میں شروع سے نیت تھی کہ زکات دے رہا ہوں، اور اگر یہ واپس لائے گا تو میں لوں گا نہیں، بات پوچھا دوں گا تو اب اپنی بات رکھو، اس سے بھی زکات ہو جاتی. جیسا کہ آپ نے فرمایا بینک زکات کاٹے تو ادا ہو جاتی ہے، مگر ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں، اور اگر بینک صحیح مطلب نہ لگائے جس کا ہمیں علم نہیں تو ہماری زکات ہمارے دل میں تو نہیں رہ جائے گی. جواب یہ ہے کہ حکومت جو زکات وصول کرتی ہے تو حکومت کو دیتے ہی آپ کی زکات ادا ہو جاتی ہے. اب یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ صحیح مطلب پر خرچ کرے، اگر صحیح مطلب پر خرچ کرے گی تو اس کی ذمہ داری ادا ہوگی، اگر صحیح مطلب پر خرچ نہیں کرے گی وہ گنہگار ہوگی، لیکن آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. کسی خاتون نے انگریزی میں سوال لکھا ہے کہ ایک خاتون ہے جنہوں کو اپنے گھر میں ان کے پاس زیور ہے، لیکن وہ ہمیشہ شم کی تاریخ سے زکات ادا کرتی رہی ہیں، تو اب وہ کیسے، ان کو شم کی تاریخ یاد نہیں ہے تو وہ کیسے کریں؟ تو پہلے جواب اس کا ہو چکا کہ شم کی تاریخ سے 2.6 کے حساب سے زکات ادا کر لیں اور آئندہ پندرہ تاریخ متعین کر لیں. کین یو پرسن وانٹ ٹو چینج دی ڈیٹ آف دی زکات وین یو ڈو اٹ اور ناٹ؟ کوئی شخص اپنے زکات کی تاریخ بدلنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کیا تھا پہلے ہی کہ اصل زکات کی تاریخ وہ ہے جب پہلی بار صاحب حساب بنا، لیکن اس کے بعد جب ایک تاریخ بنا لی تو آئندہ وہی تاریخ اس کو رکھنی چاہیے. اس کے سوا کچھ کیا پرائیویٹ فنڈ لون جو کہ کپڑے سے لیا ہو اس کو بھی قرض میں شمار ہوگا؟ وہ تو کہ اپنا ہی فرض ہے، پرائیویٹ فنڈ سے اگر لون لیا ہے تو اپنا ہی روپیہ ہے، تو اس واسطے وہ لون پھر قرضوں میں بنہا نہیں ہوگا. میں نے اپنے ملازم کو شادی کی مد میں 25,000 روپے دیے، یہ کہہ کر 10,000 روپے تمہارے باقی قرض ہے جو تم کو واپس کرنا ہے، تاکہ اس رقم کو بعد میں کسی اور کو زکات کی مد میں دے دوں، کیا میرا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. یعنی اگر آپ نے شروع میں نیت کی ہے کہ 10,000 تو اس کو دے دیے ہیں اور باقی صرف میرا قرض ہے تو کوئی حرج نہیں، 10,000 کی زکات ادا ہو گئی، باقی کی زکات ادا نہیں ہوئی، جب وصول ہو جائے گا تو پھر دے.
ملازم کو
نکل گیا ہے
تو کیا یہ ملازم جو ہے اس کا
بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ جو ہی ملازم ہے دیکھیے، کوئی بھی ہو ملازم ہو غیر ملازم ہو، ہر ایک کا صاحب نصاب ہونا، کوئی بھی غیر صاحب نصاب کو کسی حالت میں نہیں دیا جا سکتا ہے، صاحب نصاب نہ ہو نہ ضروری ہے. اگر کوئی صاحب نصاب ہے چاہے اپنا ملازم ہے ادارے کچھ ہے اس کو نہیں دے. اگر کسی ادارے کے پاس چندے کی رقم جو کہ غیر زکات مد میں سے جمع کی گئی ہے اور اس پر ایک سال سے زیادہ عرصہ بھی گزر چکا ہے تو اس کے زکات کس پر واجب ہوگی؟ کیا ادارے کو اس کے زکات نکالنی چاہیے؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس کے احکام تفصیل طلب ہیں. جس ادارے کو یہ صورتحال پیش آئی ہو وہ اپنی صورتحال واضح طور پر لکھ کر اس کا جواب معلوم کر لے. یہاں تفصیل بتانے سے دشواری ہو. مدارس میں فی طالب علم کھانے کے وظیفے کی رقم مثلا 500 روپے مہانہ دی جائے پھر طالب علم کے فیس کی صورت میں وہ رقم واپس لی جائے تو زکات ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی. اس طرح کرنے میں درست ہو جائے گی. کیا شیئرز کے ڈویڈنڈ پر زکات واجب ہے؟ لیکن ڈویڈنڈ ہو یا کچھ ہو جو رقم آپ کی تاریخ زکات میں آپ کے پاس باقی ہے وہ چاہے ڈویڈنڈ سے آئی ہو کسی نے آپ کو تحفے رکھی ہو کہیں سے آپ کو دکان کی آمدنی داخل ہوئی ہو وہ جو کچھ بھی بیلنس ہے اس پر زکات واجب ہے.
ڈویڈنڈ
ڈکلیئر
کر لی ہے
اور
وہ
زکات
کی تاریخ کے بعد ملے
اس پہ بھی یہ نہیں ہوگا. ہم نے سال لے لو آگے سال جو بچ جائے گی اس میں ڈویڈنڈ پر زکات نہیں کٹتی ہے. نہیں وہ زکات کٹتی ہے میں بتا رہا ہوں اس کی فیس ویلو پر. شیئر کی فیس ویلو پر کٹتی ڈویڈنڈ پر نہیں کٹتی. ڈویڈنڈ میں سے کاٹتے ہیں لیکن فیس ویلو کی کاٹتے ہیں. اگر شیئر بیچنے کی غرض سے لیے گئے ہوں لیکن کیونکہ اس کی قیمت بہت گر گئی ہو اور نہ بیچیں اور زکات ادا کرنے کی تاریخ پر ان شیئر سے زکات کیا مارکیٹ ریٹ سے دی جائے گی یا اس کی خریداری کی قیمت مارکیٹ ریٹ جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے چاہے گر گیا ہو چاہے بڑھ گیا ہو. شاخی کے کم سے 7.5 تولے سونا ملکیت پر زکات واجب نہیں لیکن اگر اس سے 2-1 تولے سونا زیادہ ہو تو کیا 7.5 + 2 = 9 تولے کل پر زکات واجب ہے یا کسی 2 تولے پر زکات دی جائے؟ میں شاخی کے کہا مجھے معلومات نہیں زیادہ کسی شاخی عالم سے پوچھیں اس کے بارے میں. مستحق کے زکات بغیر گھر میں تمام سامان چینی وی سی آر وغیرہ ضرورت کے لیے ہے مگر ضرورت مند ہے کہ علاج یا بچے کی پڑھائی شادی وغیرہ کے لیے رقم چاہیے مگر کھلے عام شرم کے باعث نہیں مانگ سکتے. اگر ایسی ضرورت ہے تو بھائی سب سے پہلے تو ٹی وی وی سی آر بیچ کے پیسے حاصل کرو پھر بعد میں زکات کی سوچنا. غریب مریض جو سید نہ ہو ایک ڈاکٹر ان کے علاج اور دوائی کی مد میں رقم خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جو غریب مریض جو سید نہ ہو ایک ڈاکٹر اس کے علاج اور دوائی کی مد میں رقم خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ دوا اس کو زکات کی مد سے لی جا سکتی ہے لیکن اپنی فیس زکات کی مد سے نہیں لے سکتا. والدین اپنی غیر شادی شدہ بچیوں کو زیور بنا کر دے دیتے ہیں. اب چونکہ ان بچوں کا کوئی ذریعہ کمائی نہیں ہے لیکن اس زیور کی وہ مالک ہیں. اب اس کے زکات وہ کس طرح ادا کریں؟ میں پہلے بھی اکثر چکاؤں اول سے یہ ہے کہ یہ بچے اگر نابالغ ہیں اور اس کی ملکیت کر لی لیکن ملکیت کرنے کا معنی یہ ہے کہ کبھی اس سے پھر واپس نہ لی جائے نہ کسی اور بچے کو دی جائے صبح زکات نہیں ہوگی کیونکہ نابالغ ہے نابالغ کے اوپر زکات نہیں ہوگی. لیکن اگر بچی بالغ ہے اور اس کو مالک بنا دیا مالک بنانے کا معنی یہی ہے کہ پھر اس سے واپس کبھی بھی نہ لی جائے تو پھر اس صورت میں اس بچی کے اوپر زکات فرض ہے. اگر اس کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے آپ اس کی طرف سے ادا کر دیں اس کی اجازت سے اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اس زیور کو بیچ کر ادا کرنا ہوگا.
اگر ہر سال
لیبر دیکھ
کے ادا کرتے
ہیں
تو
ایک مستحق کے لیبر سب مل جائے گا؟ سب تو نہیں مل جائے گا مطلب 52 تولے چاندی رہ جائے گا 52 تولے چاندی ضرور رہ جائے گا. ہاں اس لیے کہ جب اسے اس سے نیچے گرے گا تو نصاب ختم ہو جائے. ایک آدمی اپنی شادی کے موقع پر منہ دکھائیاں اور تحفے وغیرہ میں رقم آنے کی وجہ سے صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اگلے سال تک اگر صاحب نصاب رہے تو اسی تاریخ کو زکات واجب ہوگی. اگر رمضان آنے میں دن ہے تقریباً 5 ماہ تو وہ رمضان میں 1 سال 5 ماہ کی زکات ادا کرے یا کوئی اور طریقہ؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب سال پورا ہوگا تو سال پورا ہونے پر زکات کا حساب تو لگا لیں کہ اتنا میرے ذمے زکات واجب ہوئی. اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر سکتا ہے تو اگر چاہے تو رمضان میں اپنے سے بات چیت بچ گیا ہے تو رمضان کے ذریعے ادا کر سکتے. پگڑی پر مکان خریدا اور مزید آگے کرائے پر چڑھا دیا, اس کی زکات کس طرح دی جائے گی؟ مکان خریدا نہیں جاتا, پگڑی پر کرائے پر لیا جاتا ہے, پگڑی خریدی جاتی ہے. تو شرط اس کا رکھ یہ ہے کہ پگڑی کی کوئی زکاتبل ویلیو نہیں ہے, بلکہ جو مکان کرایہ پر چڑھایا ہوا ہے اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ جب انسان کے پاس آمدنی کی شکل میں جمع ہوگا اور آخر سال میں حساب کرے گا, اس میں جو باقی رہے گا اس پر زکات واجب ہوگی. آدمی کے پاس پراپرٹی ہے جو اس نے گڈ ول پر بیچ دی ہے, کیا وہ اس پر زکات دے گا؟ گڈ ول پر بیچ دی یا کسی طرح بیچ دی, جب نقد رقم آ گئی تو نقد رقم کا جو حکم ہے وہی اس کے اوپر جاری ہوگا, یعنی آخر سال میں جتنی نقد رقم باقی ہے اس پر زکات ادا کرے گا. اگر ہم نے کوئی مال ادھار بیچا ہوا ہے, ہم کو پارٹی رقم نہ ادا کرے تو اس کو کس طرح تعلق کیا جائے؟ اس میں بھی دو سوچے ہیں, ایک تو مسلسل کہتا رہا ہے کہ دوں گا مگر دستخط لوٹاتا نہیں, دوسرا یہ کہ صاف مکر جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے یا انتقال ہو جاتا ہے. دیکھیے, اگر کسی شخص کے ذمے آپ کی رقم تھی اور وہ مکر گیا اور یا غائب ہو گیا اور پتہ نہیں چلتا کہاں گیا, اب ملنے کی امید نہیں رہی, تو اس پر زکات ختم ہو گئی, اس پر زکات نہیں. لیکن ایک شخص ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں دوں گا اور بظاہر حالات یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ نیک نیتی سے کہہ رہا ہے, اگرچہ اس وقت گنجائش نہیں ہے, کسی اور وقت گنجائش ہونے پر واقعی دے دے گا, تو سر اس پر زکات ہے اور وہ نکال لیتے ہیں. اگر آپ مایوس ہو جائیں, ہاں گزر گئے اور اب مایوسی ہو گئی بالکل وصول جاتی سے, تو وہ تقریباً اسی حکم میں ہے کہ جیسے مکر گیا, بچتے کہ بالکل مایوسی ہو جائے. ٹھیک, کیا تو اس کے ترکیب سے وصول ہو سکتا ہے, وہ کوئی اسی حکم میں آ جائیں گے. اگر آپ کو خالص گمان یہ ہے کہ یہ دے دیں گے تو پھر تو آپ پر ہوگی زکات, لیکن اگر غالب گمان یہ ہے کہ نہیں دیں گے تو کریں. اچھا, اگر ہم خود باہر رہتے ہوں اور ہمارا مال پاکستان میں موجود ہو یا زیور و رقم پاکستان میں ہے, کچھ ہمارے پاس ہی ہے, تو ہم زکات نکالنے کے حسابی سونے کی قیمت کا تخمینہ اس ملک کے حساب سے نکالیں گے جہاں ہم رہتے ہیں, یا اپنے ملک پاکستان میں اس وقت جو بھی خراب ہے چاندی کی ویلیو کی رقم بنتی ہے, جہاں آپ رہتے ہیں اس کا حساب ہوگا. لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنے اس گرد اصلی مستحق سے زکات نظر نہ آ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی اور سے مدد لے لی جائے جو کسی مستحق سے زکات کی طرف نشاندہی کر دے. اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ظاہری حالات سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے, مستحق سے زکات ہے, تو آپ اس کے ظاہری حالات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو دے سکتے ہیں. بہت زیادہ اندرونی کھوج گریز کی اور کھوج لگانے کی ضرورت نہیں, ظاہری حالات اگر مستحق زکات معلوم ہوتا ہے دے دیں گے, زکات ادا ہو جائیں گے. وہ زمین جس کو اتنے سے خریدایا گیا تو مستقبل میں اس پر گھر بنائیں گے یا پھر کچھ مزید رقم بنا کر اس کو بیچ کر کے دوسری جگہ گھر بنا لیں گے, اس زمین پر کیا زکات دینا ہوگا؟ سر یہ بتا چکا ہوں تفصیل سے, پتا نہیں بات سمجھتے رہے ہیں لوگ, یہ کیا بات ہے کہ نہیں ہوگی ایسے میرے ساتھ. اگر زکات دینے کے وقت انسان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ایک دو ماہ لینڈ رکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہاں کر سکتے ہیں, بس یہ کہ جتنی جلدی ہو جلدی ہو سکے ادا کریں.